मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والذين آمنوا أشد حبا لله। मुझे अंदाजा नहीं था इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाएगा। मजमे को देख के लग रहा है कि शायद बयान के बाद बालूशाही भी मिलेगी, क्योंकि खत्म कुरान के मौके पे आपको पता है मस्जिदों में बहुत ज्यादा मजमा होता है, इसलिए कि मिठाई बढ़ती है। मैं कोई खतीब तो हूं नहीं, कोई लच्छेदार तकरीरें करूं, अरे इतने लोग क्यों इकट्ठे हो गए हैं, तो कुछ बातें करता हूं मैं तो आपके सामने। आप शायद शादियों वादियों की बात सुनने के लिए इकट्ठे हो गए हो। खैर, आप हजरात से चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे सही तरह से बात कहने की, हम सबको सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का जज्बा है किसी मौलवी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं इतने सारे लोग। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर आपको क्या समझाया जाए। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत का इजहार किया है, कुछ ईमान की रमक बाकी है, वरना किसी मौलवी को मुझे नहीं लगता कि क्यों सुने लोग। भाई वो क्यों ना पैसे दे रहा है वो, मैं आपकी शादियां भी नहीं कराऊंगा, ये भी ध्यान में रखें। शायद कुछ लोग इस चक्कर में आ गए हो कि ये कोई रिश्ते विश्ते बताएगा। दुआ करता हूं अल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें कहने की तौफीक दे जिसमें हम सबका फायदा हो। और बयान तो मुझे आता ही नहीं है, ये जहन में रखें, कोई लच्छेदार खिताबत के जौहर नहीं दिखा सकता मैं कोई खतीब नहीं हूं। तो पता नहीं आप क्या सोच के आए होंगे कि क्या कोई मुफ्ती साहब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करता भाई मैं। तो चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूंगा, आपसे गुजारिश ये है कि उसको थोड़ा गौर से आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश होगी काम की बातें, जिस पर अल्लाह मुझे भी तौफीक दे अमल करने की। देखो इस वक्त दुनिया में बड़ी सियासतें चल रही हैं, आजकल तो वैसे ही बहुत सियासत चल रही है इस्लामाबाद में, धरने, हुकूमत गिराओ, वो कह रहे नहीं गिराओ, वो उधर लुढ़क गया, वो उधर लुढ़क गया। लोग 24 घंटे मीडिया पे यही कुछ देख रहे हैं, फलाने वजीर आजम का साथ छोड़ दिया, फलाने ने साथ देने का वादा किया, अपोजिशन का धरना, टांगे कांप रही हैं या कांपे टांग रही हैं, या जो भी स्लिप ऑफ टंग है, या जो मीम्स, मौका, एक तूफान मीडिया पे खड़ा हुआ है। ये मुल्क की सियासत है, एक बैनुल अक्वामी सियासत है। रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, कुछ रशिया का साथ दे रहे हैं, कुछ अमेरिका का साथ दे रहे हैं, यूरोप धमकियां लगा रहा है, रशिया भी धमकियां लगा रहा है। ये बैनुल अक्वामी सियासत है, समझ में आ रही है बात। दुनिया में इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, पहली जंग अजीम सबको पता है वर्ल्ड वॉर में कितनी तबाही हुई, उसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई, यूएनओ वजूद में आई कि मुल्कों को आपस में जोड़ के रखा जाए, मुल्क वजूद में आए, हम पाकिस्तानी हैं, वो जापानी है, वो अफगानी है, वो चाइना का है, ये हमारे मसाइल हैं। ये किसके मसाइल हैं? हमारे, जिसमें हमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। کسی حد تک یہ دلچسپی ضروری بھی ہے کیونکہ اس کا بھی ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تاکہ ہم اس کو سپورٹ کریں, جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کریں, جو غلط ہے اس کی مخالفت کریں. لیکن جو اس کائنات کو بنانے والا ہے نا, اس کی دلچسپی کسی اور چیز میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی, بولو, بالکل بھی. وہ کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں. جس نے بنایا ہے وہ باتیں کچھ اور ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے الحم سے لے کے والناس تک کسی سیاستدان کا تذکرہ نہیں کیا قرآن میں. اس نے نہ پاکستان کا تذکرہ کیا, نہ جاپان کا تذکرہ کیا, نہ وہ ان باؤنڈریوں کو, ان حدود کو مانتا ہی نہیں ہے. آپ جب دفتروں میں بیٹھتے ہیں تو میں نے بتایا جیسے ایک مسئلہ سیاست کا ہے نا, اس پہ ہماری صبح شام ٹاک ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اور بھائی سنا ہے عمران خان کا بوری بستر گول ہونے والا ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کو پتا ہے زرداری نے کیا کہا, بلاول نے کیا. یہ ایک سیاست چل رہی ہے نا میڈیا پہ بھی, ایک طوفان ہے, بدتمیزی ہے, جنگ ہے. اور یہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے کہ جو بھی ہوگا غلط ہی ہوگا. ہم جب بچپن میں ڈرامہ دیکھتے تھے, توبہ کر لی اللہ معاف فرمائے, الیکشن کے دنوں میں آپ کو پتا ہے نا آئے گا بھائی آئے گا فلاں تو آئے گا. ایک ڈرامہ آیا تھا اس میں یہ تھا, آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. انہوں نے اس نعرے کا انتخاب اس لیے کیا کہ جو بھی آئے گا تو ہم یہ کہیں گے ہم نے تو نعرہ لگایا تھا آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا, تو آ گیا نا دیکھو کوئی نہ کوئی. آپ اسپیسیفک کسی شخص کا نام لے کے نعرہ لگائیں کہ یہ آئے گا, پھر وہ نہیں آئے تو بدنامی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو نعرے میں اتنا کامن کر دیا جائے, عموم پیدا کر دیا جائے, آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب میں بتا دوں اگر حکومت چلی جائے گی نہیں گئی تو پھر میں بدنام ہوں گا, میں بتا دوں حکومت نہیں جائے گی اور چلی گئی تو بدنامی ہے. اس لیے ہم ایک کامن نعرہ لگاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا, میں کہتا ہوں جو بھی ہوگا غلط ہی ہوگا. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ پٹرول سستا ہو جائے گا اور وغیرہ وغیرہ, ایسا کچھ بھی ہونے والا بولو نہیں ہے. مزید آگے تباہی ہی بظاہر مقدر ہے. تو جو بھی ہوگا خیر, تو ایک دلچسپی کی چیز ہماری نظر میں یہ ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے کیا بیان دیا, جے یو آئی کی طرف سے کیا بیان آیا, مسلم لیگ کا کیا اسٹیٹس ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرے ہمارے جو صبح و شام ٹاک شاک ہوتی ہے, ہماری گپ شپ ہوتی ہے, وہ ہے بزنس اور کاروبار اور انکم کے حوالے سے. اس میں ہمیں بہت دلچسپی ہے, صبح و شام ہماری باتیں اسی کے گرد, یہ ہمارے دلچسپی کے موضوعات ہیں. لڑکے جب آپس میں ملتے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی آج کل, ابے یار ادھر اپلائی کیا ہوا ہے میں نے یار, دیکھو ابھی اچھی کمپنی ہے, دعا کرو جاب مل جائے یار, میں بھی بے روزگاری سے بالآخر تھک گیا ہوں یار. بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ بھائی ہم تو اپنا سوچ رہے ہیں کوئی دکان شکان کھولیں, اپنا کوئی نسوار کی دکان ہی کھول لیں, پان کی دکان ہی کھول لیں, میں بزنس کا سوچ رہا ہوں. چھوٹے تاجر کی یہ باتیں ہوتی ہیں, بڑے تاجروں کی اس سے اوپر کی, یار ایک کنٹینر سوچ رہا ہوں پیاز کا میں بھیج دوں عمان, یا سوچ رہا ہوں دبئی میں آلو بھیج دوں, ازبکستان سنا ہے اس وقت آلو نہیں ہے تو ابھی آلو بھیج دوں ہم. یہ بڑے تاجروں کی باتیں, یہ ہمارے دلچسپی کے موضوعات ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دلچسپی کا موضوع ہے ایجوکیشن, جو پڑھنے والے لڑکے ہیں. کراچی میں یہ خیر موضوع نہیں ہے, کراچی میں یہ ایجوکیشن کے ٹاپک سے الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. کیونکہ آپ پڑھ کے ایگزام دو یا بغیر پڑھے ایگزام دو, ریزلٹ آپ کا سیم ہے, بلکہ پڑھ کے دینے میں فیل ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. تو کیونکہ ہم بھی یہیں سندھ سے ہی پڑھا ہے نا ہم نے, تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال کسی حد تک اس میں بھی لوگوں کو دلچسپی ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے تو نے, ابھی ایگزام کب ہیں, بی اے کر لیا ہے, بی ایس سی کرنا ہے, بی کام کرنا ہے, ایم بی اے کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ ہماری دلچسپی کا ٹاپک ہے اور موضوع ہے. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جہاں میں غلط بات کہنا شروع کروں نا, آپ بول دو مصعب یہ آپ کی باتیں ان لاجیکل ہیں, ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی. یہ ہمارے ٹاپک ہے جس میں ہمیں دلچسپی ہے بہت زیادہ. اللہ کو اس ٹاپک سے بھی کوئی دلچسپی؟ بولو. ایک دلچسپی کا ایک بہت اہم ٹاپک کنواروں کا ہے کہ ان کو رشتہ نہیں مل رہا یا اپنی مرضی کی شادی نہیں ہو رہی. یہ کنواروں کا ٹاپک ہے. ہر کنوارے کا اس زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک کنواری ہے اس کے دماغ میں, جس کو وہ روزانہ 50-60 روپے کا بیلنس ڈال دیتا ہے. جن کی ہو چکی ہے ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بن نہیں رہی, بیوی قابو میں نہیں آ رہی, بچے ہو گئے ہیں تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے, خرچے پورے نہیں ہو رہے. یہ بھی ہماری دلچسپی کا بہت بڑا, بولو نا, موضوع ہے. صبح و شام اسی کے گرد ہم گھومتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. دلچسپی ان کے امور جو ہیں وہ یہ ہیں. ایک بہت بڑا ایشو ہمارا صحت ہے, اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. جب انسان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو صحت کے ایشوز کھڑے ہونا شروع ہو جاتے. جب چائے کا پوچھیں گے تو بھائی آپ چینی پیتے ہیں یا نہیں پیتے, اب کامن سا سوال ہے. ایسا تو نہیں شوگر کا مسئلہ ہے آپ چینی نہ, اب ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے. یہ ہوٹل والا بھی پوچھتا ہے, ہاں بھائی چینی ڈالوں؟ پہلے نہیں پوچھتے تھے, ہوٹل والے کو پتا ہوتا تھا پھیکی چائے کون پیتا ہے. بھائی ہمیں یاد ہے 20-25 سال پہلے کبھی کسی ہوٹل والے نے کسی سے نہیں پوچھا کہ چینی ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی ہے. اب ہوٹل والا 20 سال کے لڑکے سے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے چینی پی, اس کو پتا ہے 20 سال میں بھی شوگر کی بیماری ہے. ہوٹل والا پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی چینی ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی. تو ایک ایشو صحت کا بھی بہت زیادہ ہے جس میں لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپی ہے. بعض لوگوں نے تو بلڈ پریشر کی مشینیں گھر میں لا کے رکھ لی ہیں, چیک کرتے رہو بیٹھ کے. شوگر کا ایشو, بلڈ پریشر کا ایشو, اسی میں الجھ جاتا ہے انسان. اگر ہم انسان کی عمر کو ڈیوائڈ کریں نا, تقسیم کریں, 12-13 سال تو بلوغت کے نکال دو, اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسئلہ ہے کیا اس کے ساتھ. اس میں تو بنٹے کھیلنے کی, آج کل پب جی آ گیا ہے, پب جی میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے. 15-16 سال کے بعد کوئی تھوڑی کھوپڑی کام کرنا شروع کرتی ہے, بالغ ہوتا ہے, بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, تو لڑکیوں سے دوستیوں کا شوق پیدا ہونا شروع. یہ مسائل زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑی عمر اور پکی ہوتی ہے تو معاش کی فکر, کمانا کیا ہے, پڑھنا ہے, پڑھ کے کمانا ہے, انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے یا بزنس کرنا ہے. اس میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کا نکل جاتا ہے. 40 سال کے بعد گھریلو مسائل, پھر صحت کے مسائل, بالآخر انہی مسائل میں گھرتے ہوئے ایک دن اعلان ہوتا ہے, حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. حضرات بول لیں آپ لوگ, ایک ضروری اعلان سماعت فرمائی. سبکتگین صاحب, میں نے نام ایسا سلیکٹ کیا جو کسی کا نہ ہو. پہلے میں ستار بھائی کہتا تھا وسیم بھائی, تو وہ لوگوں کے فون آئے یار ہم کو کیوں تختہ مشق بنائے ہوئے. حضرات سبکتگین صاحب آج قضاء الہی سے دنیا سے رخصت ہو گئے. امریکہ روس کی جنگ اسی طرح چلتی رہی, لیکن سبکتگین صاحب جن کو بہت دلچسپی تھی کہ روس یوکرائن پہ قبضہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, روس نے قبضہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو, سبکتگین صاحب دنیا سے چلے گئے. عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹے یا نہیں الٹے، وسیم صاحب جو روزانہ ٹاک شو پابندی سے دیکھا کرتے تھے، ان کا تختہ بالآخر بولو الٹ گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. گھریلو مسائل آپ کے حل ہوں یا نہ ہوں، کچھ کے حل ہو جاتے ہیں، کچھ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ کے جو مسائل تھے، بیماری تھی نہیں تھی، بالآخر ایک دن مسجد سے اعلان ہوتا ہے. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. آج ستار صاحب بھی دنیا مزہ ستار وسیم میں یہ کیا سبک تگین کس کا نام ہوتا ہے یار، آج بالآخر ستار صاحب بھی اس دنیا سے رحلت فرما. مرحوم کا نماز جنازہ ظہر کی نماز کے بعد فلا مسجد میں ہوگا، سمجھتے ہیں؟ اچھا جو کام ستار صاحب کر کے گئے تھے وہی ان کی اولادیں دوبارہ سے شروع کر دیتی ہیں، وہی سارے کام کون شروع کر دیتا ہے؟ ان کی اولادیں. ایک ایک کر کے ہماری دلچسپی کی جتنی چیزیں ہیں وہ چیزیں اسی طرح برقرار رہتی ہیں. دلچسپی لینے والے لوگ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور بڑے مسائل ہیں لوگوں کے جن میں سب پریشان ہیں، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے تو. مائیکل جیکسن کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں ایسا شو کروں جو دنیا کا سب سے بڑا ہو. بہت سارے شو کیے اس نے، لیکن جب سب سے بڑا شو ہونے لگا تو اس سے پہلے وہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا، شارٹ اعلان ہوا. حضرات ان کے ایسے اعلان ہوتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں ہوتا تو پھر حضرات ہوتا. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. مائیکل جیکسن جس کا تاریخی شو ہونے والا تھا، اب وہ تمام آڈینس جو ان کے شو میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے ان سے گزارش ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ اتنے بڑے ہوگی، اتنے بجے ہوگی، اس میں شرکت فرمائے. اگر وہ ہمارے ہاں مسلمان ہوتا یا کس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہوتا. اللہ نے اس دنیا کا جو نام رکھا ہے نا قرآن میں، متاع الغرور، دھوکے کا گھر. قرآن آپ کو ان چیزوں میں دلچسپی سے منع نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ ان میں دلچسپی نہ لیں آپ، لیکن قرآن خود ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، وہ آپ کو ادھر سے ہٹا رہا ہے. قرآن کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے تمہاری پیدائش کا ارادہ کیا، اس وقت اس زمین پہ جنات اور جانور آباد تھے، نہ جاپان تھا، نہ چین تھا، نہ انڈیا تھا، نہ پاکستان تھا، کوئی کنٹری دنیا میں نہیں تھا. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا آدم کو، اور ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دونوں کے ملاپ سے اللہ نے تم سب سے زمین کو بھر دیا، پھر تم نے پھڈے بازی شروع کر دی. اب تمہاری بہت ساری قسمیں بن چکی ہیں، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سیاسی سطح پہ کامیاب ہے، کوئی سیاسی سطح پہ ناکام ہے. اتنی ساری قسمیں ہیں نا، لیکن اللہ کو تمہاری ان قسموں سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دو قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، میں صرف یہ دیکھوں گا ان دو میں سے یہ کس قسم میں پورا اترتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے ہاں جو چھلنی ہے نا، جو ترازو ہے، اس میں کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے پاکستانی ہے یا امریکی ہے، اللہ کو اس سے غرض ہے اما شاکرن و اما کفورا. بس یہ شکر گزار ہے یا یہ ناشکر ہے، بنانے والے کو پہچانتا ہے یا بنانے والے کو بھول چکا ہے. اللہ کو اس کے علاوہ میری اور آپ کی ذات میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج مغرب کی یلغار کی وجہ سے، لبرلزم کی یلغار کی وجہ سے اس حقیقت کو ہم بھول چکے ہیں. انسان سارا دن میڈیا پہ جو خرافات سنتا ہے دماغ میں وہی خرافات انسٹال ہو جاتی ہیں، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا کیا مقصد ہے، دنیا کس قدر دھوکے میں ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے کل انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھی. آپ لوگ دماغ تو حاضر ہے نا سب کا ماشاءاللہ، شادیوں پر آخر میں آئیں گے ابھی. بہت سے نوجوان شادیاں سننے کے لیے ہوں کہ پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب، ان کو میں رکھتا ہوں تاکہ آخر تک ان کی دلچسپی برقرار رہے، پھر دیکھیں گے مناسب سمجھیں گے ماحول ہے تو کر دیں گے، نہیں تو تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے. آپ نوجوان لوگ کہہ رہے ہیں کیا بورنگ ٹاپک لے کے مفتی صاحب بیٹھ گئے نا، تو آخر میں آؤں گا. ماں باپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، بیٹا پہلے ٹیوشن پڑھ لو آخر میں ٹافی ملے گی آپ کو، تو بچہ اس حوالے سے اس لالچ میں پڑھ لیتا ہے، پھر بعض دفعہ وہ ٹافی نہیں ٹوپی ہوتی ہے بعض دفعہ واقعی سچی مچی کی ٹافی ہوتی ہے. تو آپ لوگ تھوڑی دیر دلچسپی سے بات سن لیں. میں ایک عرض کر رہا تھا کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، کل کی بات ہے، ایک جنگل میں گورے ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا، مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی ہے، ایک باز یا شکرا آیا اس کے چوزوں کو اٹھانے کے لیے، بہت پاورفل ہوتا ہے وہ، تو مرغی کے مار کے برابر کر دے. مرغی اپنے بچوں کی خاطر جو اس باز سے لڑی ہے وہ لڑائی کا منظر دیکھنے والا ہے، اور ایسے چیخ رہی ہے اپنے پروں کو پھیلا کے، اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے ایسے لڑ رہی ہے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہوا ہے اس نے. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ اس منظر کو دیکھ کر بھی کوئی تیرے وجود پر ایمان نہ لے کر آئے اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے اس مرغی کے اتنے چھوٹے سے مغز میں اپنے بچوں کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس محبت میں یہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے کیسے بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور بالآخر اس کو شکست دے دی اس نے. دیکھو آج اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، آپ کی مرضی کہ آپ اللہ تک پہنچو یا مرغی تک پہنچو، آپ یہ آپ کی مرضی ہے، یا آپ اسے دیکھ کر انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لو، اس کے علاوہ کچھ نہ، یہ آپ کی مرضی ہے. کل قیامت کے دن اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اپنی توحید پر، اپنی قدرت، اپنے کمالات اور اپنے ہونے پر کروڑہا دلائل دے دیے تھے، تو تمہیں ہر خبر میں تمہیں دلچسپی تھی، میرے بارے میں تمہیں دلچسپی کیوں نہیں تھی کہ خدا کیا چاہتا ہے، اس کے کیا حکام ہیں، وہ کیسے خوش ہوگا، اس نے کیوں پیدا کیا؟ یہ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود پر کہ ایک اتنا چھوٹا سا جانور، اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت ایسے کر رہا ہے حالانکہ اسے یہ حفاظت سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ جب میں نے لوگوں کے نیچے کمنٹس دیکھے نا، تو ان کمنٹس میں لوگوں نے ماں کی ممتا اور محبت کی تعریفوں کی بھرمار کر دی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ماں یہ ہوتی ہے، ماں کا یہ جذبہ ہوتا ہے. او بھائی، اللہ نے جو جانوروں میں یہ چیزیں رکھی ہیں، یہ جانوروں کی اپنے بچوں سے لگاؤ کو سمجھانے کے لیے نہیں، یہ اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایولوشن کا، ارتقا کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک جانور خود اپنے آپ کو اتنا مینج کر لے اور ایک چیز آٹومیٹیکلی خود بخود بن کے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے 21 دن ان انڈوں کو گھماتی رہے، اس میں سے چوزے نکلے، ان چوزوں کی ایسے حفاظت کرے. یہ خود بخود ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کوئی ہے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کے وجود کو آپ کو ماننا پڑے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ابھی تو اللہ اپنی نا اپنے ہونے کے، آج پہلے زمانے میں مسئلہ تھا توحید، ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ. آج توحید کا مسئلہ نہیں ہے، شرک کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. جو بت پرست لوگ ہیں ان کے لوگوں نے خود ہی ان کے دلائل دیکھ لیے ہیں کہ کیا ہیں وہ. میں آپ سے چند سوال پوچھتا ہوں، بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو ہماری دلچسپی کے موضوعات ہیں سیاست، معیشت، اسی میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں. ہمیں اب حکومت سے بھی اسلام نہیں چاہیے، پٹرول چاہیے، گیس چاہیے. اب پہلے زمانے میں حکمران نہ جھوٹے منہ سے اسلام کی بات کر لیا کرتے تھے، اب وہ کرنا بھی چھوڑ دیے. ووٹ اسلام کے نام پہ نہیں ملے گا، اب ووٹ مہنگائی کے نام پہ ملے گا، تعلیم کے نام پہ ملے گا، امن کے نام پہ ملے گا. اور کمال کی بات ہے، ان چیزوں کے نام پہ وہ لوگ ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ تعلیم ہے ان کے پاس، جو خود دھماکے کرواتے ہیں، خود قتل و غارت کرواتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے لیبل یہ لگانا پڑے گا. لیکن اب حکمرانوں نے بھی اسلام کی بات بولو چھوڑ دی. ان کو پتا ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا. اب لوگوں کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، میری لائف کی انجوائمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، عیش والی زندگی گزاروں میں. بھائی اللہ یہ نہیں چاہتے، خوب سمجھ لو، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہر آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہو، ہر آدمی عیاشی کرے. اللہ ہم سے یہ، اگر اللہ یہ چاہتے تو رمضان کا مہینہ دیتے وہ ہم کو. کیا ہو گیا بھائی؟ ابے اگر اللہ یہ چاہتے ہم ہر وقت کھائیں پیئیں، مستیاں ہوں، لائف کو انجوائے کریں، تو وہ رمضان کی ٹینشن تو بظاہر ٹینشن ہی ہے نا، وہ کیوں دیتا ہمیں؟ آپ کہہ سکتے ہو اس سے صحت اچھی ہوتی ہے، اللہ نے رمضان صحت کے لیے نہیں دیا. وہ ہوتی ہے اچھی، وہ تو اسلام دین فطرت ہے، کوئی کام ایسا نہیں بتایا اس نے جس جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. لیکن اللہ نے ہمیں ٹینشن دی ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، بھوکے پیاسے. اللہ اگر چاہتا کہ آپ لائف کو انجوائے کرو بس، تو فجر کی نماز دیتا. ابے کتنی گہری نیند آ رہی ہوتی ہے اور اللہ نے مؤذن کو حکم دیا حیا علی السلام کو، بول نکلو بستر چھوڑ چھوڑ کے، کیا کرو، وضو کرو. شدید سردی میں بعض دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے، سردی میں وضو کرنا پڑتا ہے. وضو کر کے نکلو، مسجد میں آؤ، امام کے پیچھے کھڑے ہو اور نماز ادا کرو. یہ چیز انٹرٹینمنٹ ہے یا انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کے، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بھائی، تھوڑا تو چہرے پہ کوئی رونق تو ہو، پتہ تو چلے آپ کی کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. اللہ اگر یہ چاہتا کہ لائف کو انجوائے کرو جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر چیز چاہتا ہے یار مزے کی زندگی ہو، یار ٹینشن والی زندگی بالکل بھی نہیں چاہیے، مزے کی زندگی ہو، صبح کھائے پیے آدمی موج مستی کرے. وہ تھوڑی بہت جو ہم نے ٹینشن لی ہوئی ہے نا، پڑھائی کی، بزنس کی، وہ اس لیے کہ یہ ٹینشن نہ لیتے تو اس سے بڑی ٹینشن ہوتی، سمجھتے ہو؟ ایک آدمی صبح صبح دفتر جانے کی ٹینشن لے رہا ہے، وہ اس لیے تاکہ بڑی ٹینشن سے میری جان چھوٹ جائے. ورنہ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ گھر بیٹھے بھی تجھے تنخواہ مل سکتی ہے تو وہ پاگل صبح اٹھ کے تھوڑی گھر جائے گا، دفتر جائے گا، وہ تھوڑی جائے گا دفتر. ہماری نظر میں انٹرٹینمنٹ اور لذت بھری زندگی، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. لہذا ہم جس شخص کو صحت مند دیکھتے ہیں، جس شخص کو دولت مند دیکھتے ہیں، جس شخص کو دیکھتے ہیں شہرت زیادہ ہے، جس شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں یہ کیا ہے، کامیاب انسان. دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اس جیسا کامیاب بنا دے. او بھائی اگر کامیابی کی ڈیفینیشن خدا کی نظر میں جس نے کائنات کو بنایا ہے یہ ڈیفینیشن ہوتی تو خدا کی قسم فرعون کروڑہا گنا زیادہ کامیاب اور موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کروڑہا گنا ناکام تھے. پھر تو وہ دیکھو، یا تو قرآن کو چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، یہ ٹوپیاں اتار کے رکھ دو، گورے بن جاؤ، انگریز بن جاؤ. یہ پتہ نہیں کیا ٹوپیاں شوپیاں پہن کے جمعے کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، کچھ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. فالو آپ جب مغرب کو کر رہے ہو آپ کی نظر میں، بھائی یہ کیا ایکو ہے، ایک بیان 10-10 دفعہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری تو مجھے لگ رہا ہے میری آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے. آپ جب گورے کی زندگی کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہو، جو کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، اوپر سے بولے نہ بولیں، ہر آدمی کو وہیں کی نیشنلٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے، لائف کو انجوائے. میں نے ایک صاحب کو کہا کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہو آپ کے بچے کافر ہو جائیں گے وہاں پہ. کہہ رہے امن ہے، سکون ہے، قانون ہے، بچے کافر ہو جائیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق؟ بولو نہیں پڑ رہے. کہہ رہے یار وہ تو ہر آدمی کا نا اپنا، جیسے اب اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے گوروں والا، ایکچولی وہ ہر آدمی کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، وہ کرے نہیں کرے. ان کے معیار الگ ہیں بھائی، ہمارے الگ معیار ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک انگریز کا جو بچہ ہے اس نے خبر چلائی کہ میرے ماں باپ نے آپس میں شادی کر لی ہے. بہت نیک ہیں بھائی وہ بہت نیک لوگ ہیں جن کے پیرنٹس نے آپس میں شادی کر لی. یہ بہت غیرت مند گورا تھا اس لیے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ سے وفا کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس نے اپنی گرل فرینڈ سے وفا کی ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری, شادی بھی کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اسی کے ساتھ. غیرت کے اعلی معیار پر ہے. تبھی بچے خوش ہیں کہ ہمارے ابا الحمدللہ ہماری امی سے بولو شادی کر رہے ہیں. کلچر آپ کا بھی ادھر ہی جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑا بہت ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں, یہ کلچر ہے ہمارا, یہ اسلام نہیں ہے. ہمارے ہاں میرج سسٹم تھوڑا بہت ہے شادی والی, اس کیونکہ کلچر کا حصہ ہے. کامیاب تو ہم انہی کو سمجھ رہے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں کھوپڑی میں کچھ بٹھا کے چلا جاؤں. الفاظ اللہ مجھے ایسے دے جو انسٹال ہو جائیں آپ کی کھوپڑی میں. معذرت معزز حضرات بھی بیٹھے ہیں آپ کے سر مبارک میں. تو دیکھو اگر یہ کامیابی ہے نا انٹرٹینمنٹ لائف کو انجوائے اور, تو پھر قرآن حکم دیتا فجر کی نماز کا ہے بھائی؟ رمضان کے روزے کا حکم دیتا نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے بھائی کھاؤ پیو موج مستی کرو, کامیابی اسی کا نام ہے. قرآن پھر حکم دیتا کہ نکاح کرو, نکاح کرنے میں ہے انجوائمنٹ یا گرل فرینڈ میں؟ گرل فرینڈ میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے نا, مزے زیادہ ہیں. ابے نکاح میں تو ٹینشن ہے, بی بی آئے گی تو جہیز میں سالے بھی ملتے ہیں, ساس سسر بھی ملتے ہیں, وہ ان کی ٹینشن. تو لمبا ٹاپک ہے اس پر تو میں بولتا رہتا ہوں. گرل فرینڈ میں بڑے مزے ہیں یار, دوستی لگاؤ, ڈیٹنگ پوائنٹ بناؤ, تھوڑا بہت ایزی لوڈ کرو, بیلنس ڈالو, مزے اڑاؤ, پھر دوسری ملی اس کو ریجیکٹ کرو, کسی اور سے کو پارٹنر بناؤ. لیکن اسلام آپ پہ کیا لگا رہا ہے؟ پابندیاں. نا 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 نا, اتنی پابندیاں کہ نظر اٹھانے کی بھی اجازت, بولو, نظر بھی نہیں اٹھا سکتے. یغضوا من ابصارہم. نا 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 نا, ویڈیو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی بس آپ کی بیوی ہے بس, تو لائف میں انٹرٹینمنٹ کہاں گئی؟ مزے تو ختم ہو گئے نا لائف کے. پھر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بوڑھے والد محترم ہیں آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور ان کے قدموں میں جنت, بولو, تلاش کر. اماں کو آپ نے گھر میں رکھنا ہے, بوڑھی ماں کے سامنے آپ کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ غیروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی, یہ گورنمنٹ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی, اس کے سامنے آپ کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کو اگر کورونا ہو جائے آپ مکان چھوڑ کے بھاگ, بولو, چائنا میں تو چھوڑ دیا لوگوں نے. باپ کو کرونا ہوا نا, انہوں نے کہا بھائی ایس او پیز پر عمل کرو, تالا لگاؤ, بھاگو یہاں سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کسی کو کرونا ہوا ہے تو گلے ملے جا جا کے آپ اس سے. ابا کو اگر ہو گیا ہے تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے, سمجھتے ہو؟ اما کو ہو گیا ہے تو آپ اپنا گھر, آپ کو اللہ پہ توکل کرنا ہے. ہو گیا تو ہو گیا, نہیں. ایک صحابی تھے, طاعون کی بیماری پھیلی, جس علاقے میں پھیلی لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں, وبا پھیل گئی ہے, آپ صحابی رسول ہیں, امت کو آپ کی ضرورت ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی اس میں وفات ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں سے فرار, بولو, مت. کوئی لبرل آدمی ہوتا کیا کہتا, یار موت پہ تھوڑی کمپرومائز ہوتا ہے, پہلے تو جان بچاؤ نا, باقی سب چیزیں. انہوں نے کہا بھائی اللہ نے اجازت نہیں دی ایسے جان بچانے کی. بالآخر ان کے بھی انگلی پہ پھنسی نکل آئی. طاعون کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایک دانہ نکلتا ہے, اور یہ اس کی علامت ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی موت واقع ہو جائے گی. تو اب بتاؤ ان کے بھی دانہ نکل آیا, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا نا, ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, یار یہ مولویوں نے مروا دیا, یہی کہتے ہیں نا. ابے ان مولویوں نے حدیثیں سنا سنا کے کہ جس علاقے میں طاعون پھیلے, بیماری پھیلے, وہاں سے مت بھاگو, اور بالآخر ہمیں بھی بیماری ہو گئی. یہ ہے مذہب, ان مولویوں نے ہمارا باپ ہم سے چھین لیا، ہماری ماں ہم سے چھین لی، بھاگو نہیں، منع کیا ہوئے۔ لیکن صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ سے کہا تھا نا چلے جائیں یہاں سے، انہوں نے کہا الان سوف القا، غدن سوف القا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کوئی بات نہیں، میرا مقدر ہے ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ موت سے بڑی کوئی ناکامی دنیا میں سمجھی جاتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا، منہ یوں تو کر دیا کرو بھائی، اگر منہ سے نہیں بولا جا رہا تو یوں کر دو تھوڑا سا، کوئی اتنا بھاری تو ویٹ نہیں ہے نا سر مبارک کا کہ وہ ہل نہ سکے۔ مجھے تھوڑی سی خوشی ہو جائے گی کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ موت سے بڑی دنیا میں کوئی ناکامی نہیں ہے، لیکن وہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، کیونکہ نبی نے منع کیا جہاں وبا پھیلے اس علاقے کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے، مرو جیو ان کے ساتھ۔ تو انٹرٹینمنٹ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی، آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ، کہ لائف خوشحال ہو، ہنسی خوشی زندگی ہو، پٹرول سستا ہو، کہ پٹرول تو میں سستا کروں گا نہیں، اب ان کو جا کے بتاؤ کہ پٹرول سستا ہو، یہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اصل تو نماز روزہ ہے، تاکہ پٹرول کو بھول جائیں گے۔ وہ دیں، آپ نے کوئی دھرنا دینا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسائل ہمارے یہ نہیں ہیں، اصل مسائل کچھ اور ہیں۔ اصل جو ہمارا مسئلہ ہے نا، اللہ سب سے پہلے ہم سے قیامت کے دن سوال پوچھے گا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ مجھ سے بھی ہوگا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوگا، یہ امریکہ کے موجودہ صدر سے بھی ہوگا، یہ جاپان کے صدر سے بھی ہوگا، یہ سوال ایک رکشے والے سے بھی ہوگا، ایک ٹماٹر والے سے بھی ہوگا، یہ مرد سے بھی ہوگا، یہ عورت سے بھی ہوگا، یہ غریب سے بھی ہوگا، یہ امیر سے بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کو ہمارے ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کو جن سوالات میں دلچسپی ہے کہ ان کے تم نے جواب دیے کہ نہیں دیے، وہ سوال اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کر دیے اور بتا دیا، جو یہ کوئسچنز ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس نے خود اپنا کلام نازل کر کے بتا دیا کہ ان کی تیاری کر کے رکھو، میں تم سے قیامت میں نہیں پوچھوں گا دھرنے میں کہ تمہارا کیا تجزیہ تھا کہ یہ کامیاب ہوگا دھریا کہ کامیاب نہیں ہوگا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا۔ اللہ جو ہم سے پوچھے گا سب سے پہلا سوال، خوب ذہن میں رکھیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود بخود وجود میں آئے تھے، ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے، بندر سے اتفاق سے انسان بن کے وجود میں آئے تھے، یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا تھا؟ اس سوال کا مجھے بولو جواب چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس سوال کے جواب میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بڑے جو سائنس کا طالب علم ہے وہ خدا کے انکار میں بڑے آرام سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے، کہتا ہے یہ سائنس کا ٹاپک ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا، سائنسدانوں کی رائے پیش کی جاتی ہے، یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، کروڑوں اربوں سال میں یہ وسیم بھائی وجود میں آ گئے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تاریخ کا ٹاپک ہے۔ یہ کس کا ٹاپک ہے؟ ہسٹری کا، تاریخ کا۔ اور جب انسان وجود میں آیا تھا تو اس وقت ہسٹری بتانے والا اور نکلنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہذا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی اسٹارٹنگ تک میں اور آپ اپنی کھوپڑی استعمال کر کے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسے ہی جیسے سائنسدانوں سے آپ پوچھیں کہ عمران خان جیتے گا یا ہارے گا، وہ بولے گا بھائی یہ تجزیہ نگاروں سے جا کے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھ رہے نا اپنے کسی محلے میں ڈاکٹر سے کہ آپ کا کیا خیال ہے حکومت پلٹے گی کہ نہیں پلٹے گی، وہ کہے گا مجھے کیا پتا، میں تو تیرے گردے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو پہلا سوال جس کا مجھے اور آپ کو جواب تلاش کرنا ہے، اور ایک طرف ہو جانا یہ جواب تلاش کر کے، ایک طرف ہو جانا، اگر ہم خود بخود بنے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو بھائی یہ ٹوپیاں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں نا، بہت نیک مسلمان بننا تو دور کی بات، یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا انسان مولانا ٹائپ کا لگ رہا ہوتا ہے، بالکل وہ لبرل اور ماڈرن ایک پڑھا لکھا نہیں لگ رہا ہوتا, ٹوپی سے تھوڑا سا دیہاتی پن بولتے کیوں نہیں آ جاتا ہے, تھوڑا سا لک آتا ہے کہ لگ رہا ہے کوئی پرانے زمانے کا آدمی ہے. داڑھی تو پھر بہت ہی آپ کو 1400 سال پہلے دھکیل دے گی پہاڑوں پتھروں کے دور میں. پھر آپ وہ ڈریس پہنے جو انگریز پہنتے ہیں, وہ اسٹائل ہونا چاہیے جو کس کا ہے, بلکہ ڈریس پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے خام کھا کے بیٹھ جاؤ یار, آپ کو برا لگتا ہے 2-4 دن برا لگے گا, اس کے بعد لوگوں کو وہی اچھا لگے گا, وہی اسی کے عادی ہو جائیں گے لوگ. اس سوال کا جواب اللہ پوچھے گا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالق, خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. میرے بھائی اگر ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں تو پھر لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ, 4 دن کی زندگی ہے, رمضان شوال سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کیا ہے, روزے کیا ہیں, ماں باپ کیا ہوتے ہیں, یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. ماں باپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا یار, زندگی گزار دی, اب بڑھاپے میں کھانس رہے تو جاؤ اولڈ ہاؤس میں جا کے کھانسو, ہماری زندگی تو خراب نہ کرو نا. گورے کا جو موقف ہے نا بہت کلیئر ہے, وہ انگریز دور دور چار کی طرح بات کرتا ہے یار, یہ انہوں نے جوانی گزار دی ہے, لائف کو انجوائے کیا, اب جاؤ اولڈ ہاؤس بنے, گورنمنٹ نے بنائے تمہارے لیے, کیرم بورڈ کھیلو وہاں جا کے, سنوکر کھیلو جیسے بوڑھے کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں کھانس کھانس کے پریشان مت کرو, ہمیں ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو, کیونکہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ کا نام ہے, ناچو گاؤ شراب پیو مزے اڑاؤ. لیکن اگر کسی نے بنایا ہے, کسی نے بنایا ہے اور یقیناً بنایا ہے, ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. ایک ایک جانور پکار پکار کے کہتا ہے کہ میں خود سے نہیں بناؤں. مور جب پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, اس کے پروں میں جو پینٹنگ ہے, وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تک کوئی قلم ایسا نہیں ہے جو کسی ڈبے میں, کلر کے ڈبے میں ہو اور وہ زمین پہ گر کے ہوا کے چلنے سے خود بخود کروڑوں سال میں اتنا خوبصورت ڈیزائن اس نے بنا لیا ہو, تو میرے پروں میں اتنا خوبصورت ڈیزائن کس نے بنایا. وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ خود بخود ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں, ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں والے جو ہمیشہ بنگلوں میں ٹائم گزارا ہو, کبھی فطرت کی دنیا انہوں نے دیکھی نہ ہو. میری ان سے پرسوں ملاقات ہوئی, تو میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا تو انہوں نے دیکھا چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے نا تنکے لا کے گول, وہ ایسے عجیب آدمی, ان کو یہی نہیں پتا. عجیب سوال سے پتا چلا کہ کراچی میں اس قسم کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ایسے تنکے خوبصورت انداز میں لا کے رکھے, تو مجھے کہنے لگے یار یہ تنکے یہاں لا کے کس نے رکھے ہیں چڑیا کو بٹھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ان کو یقین نہیں آ رہا کہ چڑیا خود لا کے رکھ رہی ہے اور اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو آپس میں پرو رہی ہے, خود یقین نہیں آ رہا. میں نے کہا بھائی یہ کسی کے سامنے نہیں بول دینا, یہ میرے سامنے آپ نے بول دیا کس نے لا کے رکھے ہیں, کسی اور کے سامنے نہیں بولنا. وہ فوراً نفسیاتی ہاسپٹل لے جائے گا, سرٹیفکیٹ ڈاکٹر پکڑا دیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے, پاگل ہے, یہ پاگل ہے, تھوڑا سا سٹیا ہوا, اس سے تھوڑا سا بچ کے رہو, اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالا کرو یار. وہ بچے پتہ نہیں کہاں گئے, پب جی میں لگے ہوئے ہیں, ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں, بس فضول قسم کی. خیر گھنٹیاں بجا کے بھاگنا کوئی اچھا کام نہیں ہے, بنٹے کھیلتے تھے, لٹو کھیلتے تھے, مارم پیٹی کھیلتے تھے, پٹو اب کھیلتے تھے. میں تو ایک دفعہ یوٹیوب پہ دیکھا, میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہ منظر دیکھ کے. پرانے کسی نے ویڈیو لگائی بھی تھی کہ بچپن میں کیسے کھیل کھیلے جاتے تھے, وہ سارا بچپن یاد آ گیا. کتنا اچھا کھیلتے تھے یار, امپریس کھیلتے تھے, چھپن چھپائی کھیلتے تھے, بنڈا وہ جو ہوتا تھا نا, اور وہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے تھے. اب تو بچوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, بچے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں, ایک آدھ بچے ہوتے ہیں وہ کیا کھیلیں آپس میں بیٹھ کے, بچے ہی نہیں ہو رہے نا تو ایک آدھ بچے آپس میں کیا کھیلیں گے. ہمارے ہاں تو بہن بھائی تھے ماشاءاللہ, کزن کی ایک الگ فوج تھی پوری, پھر گلی محلے کے ہر محلے میں, ہر پڑوس میں اتنے بچے ہوتے تھے, سب مل کے ایک شغل میلہ لگا رہتا تھا ہر وقت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل کے قرآن مجید میں امبار لگا دیے کہ میں ہوں، وہ یہ بتا رہا ہے۔ یہ چڑیا اصل میں ان کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ بڑی عقل کے خلاف بات ہے کہ یار ایک جانور اس میں اتنا شعور۔ دیکھو چڑیا کے جب انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے نا، فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ، اس کو خدا نے یہ شعور دیا ہے کہ تو اب انڈے دے گی، انڈوں سے انڈوں پہ تو بیٹھے گی، پھر ان میں سے تیرے بچے نکلیں گے۔ اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے سے ایک گھر چاہیے۔ کس طرح کا؟ ہر پرندہ الگ ڈیزائن کا گھر بناتا ہے جو اس کے بچوں کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے۔ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں وہ چڑیا سیکھ رہی ہے بھائی؟ ہے بھائی، کیا اس کو اس کی ماں سکھا رہی ہے؟ کیا اس کو اس کی نانی نے سکھایا، کلچر نے سکھایا؟ آپ ایک چڑیا کو بچپن میں تمام چڑیاؤں سے الگ کر دیں، ایک پیئر لے لیں، کسی دوسرے چڑا چڑی کو دیکھنے نہ دیں، وہ بھی یہی عمل کرنا شروع کر دے گی۔ انڈے دینے کا ٹائم آئے گا، پہلے سے تنکے لے کے گھونسلہ بنانا شروع، سوٹیبل جگہ کا انتخاب کرے گی۔ خرگوش کی مادہ کیا کرتی ہے؟ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے، اپنے پورے جسم کے بال جھاڑ کر ایک کارپیٹ بچھا دیتی ہے بچوں کے لیے، اس پہ بچے دے۔ ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا، خرگوش پالتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے تجربہ یہ کیا کہ یار یہ خرگوش نہیں سیکھتی کہاں سے ہے یہ عمل۔ کہہ رہے میں نے کیا کیا، بچپن میں ہی ایک نر مادہ خرگوش کو باقی خرگوشوں سے الگ کر دیا کہ ان کو ماحول دیکھنے ہی نہ دو، ان کو ماحول سے متاثر نہ ہونے دو، انہیں کسی خرگوش سے سیکھنے کا موقع نہ دو۔ کہہ رہے کمال کی بات یہ کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا، اس نے اپنے بال جھاڑ کے زمین پہ بچھا دی۔ آپ کے لیے یہ عمل معمولی ہے، آپ کہتے ہیں نیچرل ہے، نیچرل۔ اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ او بھائی دھرنے میں شریک لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ او بھائی اپنے وسائل میں غور کرنے والے لوگوں، ہر وقت کاروبار بزنس کی خبر کرنے والے لوگوں، ہر وقت گھریلو ٹینشنوں میں پڑے ہوئے لوگوں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ اللہ کے مسائل ہی کچھ اور ہیں بھائی، اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اوہا ربک الى النحل، اس شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا بنایا؟ آپ جب دکان میں جائیں گے، شہد کی بوتل کو چاروں طرف سے تحقیق کریں گے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، حکیم صاحب سے پوچھیں گے میں شوگر کا مریض ہوں کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے۔ اللہ قرآن مجید میں شہد سے متعلق اس طرح کی ایک بات بھی تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کے اور ہی مسائل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس شہد کو جب تم دیکھا کرو تو سوچا کرو یہ آیا کیسے ہے تمہارے پاس۔ اوہا ربک الى النحل، چھوٹی سی مکھی، اتنی سی کھوپڑی اس کو، اس کی، آپ اسے کسی یونیورسٹی میں لے جائیں ہنر سکھانے کے لیے، یونیورسٹی والے بولیں گے بھائی اس کو جانور ہے، اس کو ہم کیا سکھائیں، اس میں تو عقل ہی نہیں ہے، یہ کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئے گی، اس کو کوئی بندہ لے کر آؤ، انسان لے کر آؤ، وہ بھی عاقل بالغ ہو، سمجھدار ہو، چھوٹا سا بچہ اٹھا کے نہ لے آئیں آپ۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس شہد کی مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی، جسے تو کھول کے دیکھے گا دو چار تاروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اسے ایسا ہنر سکھا دیا ہے۔ انتخذی من الجبال بیوتن ومن الشجر، پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا اور درختوں پہ اپنا گھر بنا۔ آمدانی بناتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی ریاض ملک آج تک ایسا گھر نہیں بنا سکا، وہ تو سیمنٹ بجری کے گھر بنائے گا، موم کے گھر، وہ بھی ریاض ملک کی نام ہے نا، ایک دن میں نے ریاض بسرا کہہ دیا تھا، وہ پھر کسی نے کہا ریاض بسرا تو بھائی لشکر جنگوی کے تھے، کوئی بڑے ریاض ملک، سوری سوری ملک ریاض۔ تو ایسا گھر بنایا۔ ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن کا کام سیکھتا ہے این ڈی یونیورسٹی میں، پہلے چار سال لگائے گا، چار سال لگانے کے بعد اگر کراچی میں پڑے گا تو ککھ بھی اس کو پھر بھی نہیں آئے گا، ویسے تو کسی یونیورسٹی میں نہیں آتا لیکن یہاں بالکل ہی بھی نہیں آئے گا اس کو۔ اس کے بعد وہ کئی سال ماہر انجینئروں کے ساتھ ٹائم لگائے گا، عمارتیں بنتا دیکھے گا، کتنا گارا ڈالا جاتا ہے، کتنا سیمنٹ ایڈ کیا جاتا ہے، ہیں بھائی، اس کے بعد کتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو زمین کتنی کھودنی ہے، اس میں کتنا موٹا سریا ڈلے گا، کئی سال لگتے ہیں اس کو یہ کام سیکھنے میں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بڑا پھر پل بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد وہ اطلاع آتی ہے کہ وہ بلڈنگ خود بہت گر گئی۔ عمارت بنانا آسان کام نہیں ہے۔ شہد کی مکھی اپنے لیے ایسا سوٹیبل گھر بناتی ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ شہد بنانے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. یہ جو میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس میٹیریل کے علاوہ کوئی اور میٹیریل چل نہیں سکتا. اور جس طرح وہ چھ کونوں کا خانہ بناتی ہے شہد کی مکھی، اگر وہ چار کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا، آٹھ کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا، چھ کونے چاہیے اس کے لیے. اس میں ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے طریقے ہیں، اس میں پورا سسٹم ہے. مزدور مکھی، مادہ مکھی، نر مکھی، نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں ان کو قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ، کہ اتنے زیادہ میل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سوائے فیمیل کو چھیڑنے چھاڑنے کے، اور یہ کام کوئی کام نہیں کریں گے، ان میل کو مارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اتنے میل ہمارے لیے کافی ہیں جو گروتھ کے لیے، انڈے بچوں کے لیے ضروری ہیں. ایسا خاندانی سیٹ اپ اور آپس میں ان مکھیوں کا لنک ہے، ربط ہے. اگر یہ ایولوشن کا نتیجہ ہوتا، ارتقا کا نتیجہ ہوتا، کروڑوں سال میں ایک مکھی وجود میں آ جاتی نا، مکھی کا خاندان کیسے وجود میں آ گیا، آپس میں رشتے داری کیسے ہو گئی، یہ ایک کے ذمے ایک کام دوسرے کے ذمے دوسرا کام، یہ کیسے بن گیا بھائی، انہوں نے کیا ایک دوسرے کو سکھایا ہے؟ ایسا آپس میں کنیکشن ہے، یہ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ملکہ مکھی کا کام ہے مینجمنٹ، اس کا کیا کام ہے، وہ پورے سسٹم کو مینج کر رہی ہے، وہ اپنا کام کرے گی، وہ کسی اور کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گی. یہ اتفاق سے ہو گیا کروڑوں سال میں، آج تک اتفاق سے میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا دو اینٹیں آپس میں جڑ جائیں. کبھی آپ نے دیکھا ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، خوبصورت سی دیوار ہے، اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپ پوچھنے کیسے جڑ گئیں، کروڑوں سال میں طوفان آیا اور یہ اینٹیں اڑ اڑ کے ٹھک 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 کر کے جڑ گئی ہیں. احرام مصر ہے نا، احرام مصر دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ارے بھائی احرام مصر دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ان پہاڑوں پر اتنی بڑی بڑی بے جوڑ دیواریں کس نے کھڑی کر دی، ایسی عمارتیں کس نے بنا دی، 4000 سال پہلے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کیسے کر لی، کون تھا اس وقت اتنا بڑا سائنسدان جس نے اتنی بڑی بڑی دیواریں بنا دی؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، خود سے بن گئی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ جواب؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، سائنسدان بول دیں یار، جیسے وسیم بھائی خود سے وجود میں آ گئے اتفاق سے، بندر سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، تو احرام مصر میں اتنی بڑی دیوار کروڑوں سال میں خود بخود بن گئی. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ دیوار آٹومیٹیکلی خود بخود کروڑوں سال میں وجود میں آئی، کہہ رہے نہیں، اتنا خوبصورت ڈیزائن کسی نے بنایا ہے. کیسے بنایا ہماری عقل میں نہیں آتا، بنا نہیں ہے، بنایا گیا ہے. تو جس انسان نے وہ دیوار بنائی، جن انسانوں نے، وہ کیسے خود سے وجود میں آ گئے بھائی؟ تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے. دیکھو جانوروں کی نسل بڑھنی ہے نا، اللہ نے ماں کی ممتا کا جذبہ جن جانوروں میں رکھا ہے، یہ وہ جانور ہیں جن میں گروتھ ریشو کم ہے. جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے ان میں ماں کی ممتا والا جذبہ اللہ نے نہیں رکھا. اس سے پتا چلا کہ ماں کے اندر جو بچوں کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرل نہیں ہے. جس خدا نے جس ماں میں محبت رکھنی تھی رکھ دی، جس میں نہیں رکھنی تھی اس میں نہیں رکھی ہے، اس کو ہم نے نیچر سے تعبیر کیا ہے. میں دو چار مثالیں دیتا ہوں، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. مچھلیوں کی جو اسپیڈ ہے نا، ہزاروں انڈے دیتی ہیں مچھلیاں، کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہوں گی نا. مچھلیاں دو چار انڈے نہیں دیتی، 12-13 انڈے نہیں ہوتے، ہزاروں انڈے ہوتے ہیں سمندر میں. مچھلی سب سے پہلے انڈے دے کے انڈے کھانا شروع کرتی ہے، وہ اپنے انڈوں کی حفاظت، بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا، بولنے نہیں کرتی. ہاں مجھے آواز چاہیے، میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں مجھے اس بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے، خوب سمجھ لیں. یونیورسٹیوں میں ایک ایک لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں، ہم فری پھوکٹ میں بیان کر کے جا رہے ہیں تو کچھ سنے گا تو پھر بولیں گے نا، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. یونیورسٹی کہاں سے آ گئی، یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے ایک ایک ٹائم پہ، ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. قدرت نے اس کو بھی بچے دیے، ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں دیا، کیونکہ ماں کی ممتا کا ہونا یہاں ضروری نہیں تھا. کھا جاؤ کوئی بات نہیں، جتنے بچیں گے اتنے سمندر کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ ماہرین کہتے ہیں مچھلیاں جتنے انڈے دیتی ہیں, مچھلی اگر اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, وہ بھوک سے مرنا شروع کر دیں گی. جو پرانی والی ہیں, جتنی خوراک ہے اس حساب سے انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں, باقی انسان نکال لیتا ہے, بس کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے اس کی مادہ, بچے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کھانا شروع کرتی. وہ اس کے بھی انڈے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا نا اپنے بچوں سے محبت, تو سانپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, یہ مچھلی کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوتی. جن جانوروں کی گروتھ ریشو کم ہے, کھائے بھی جا رہے ہیں بہت زیادہ, گروتھ ریشو کم ہے, جتنی گروتھ ریشو کم ہوگی اتنا ماں کے ممتا کا جذبہ زیادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ پلاننگ ہے, ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ کس کو کتنی محبت دینی ہے. پینگوئن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, جو سمندروں وہ جو ادھر نارتھ کی طرف رہتے ہیں, سمندر جو جہاں برفانی سمندر ہوتا ہے, ہاں انٹارکٹیکا وغیرہ میں. آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں, فلموں کے علاوہ بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے انسان کو. آپ ذرا اس کی ڈاکومنٹری دیکھیں جا کے, کیونکہ اس کے گروتھ ریشو بہت کم ہے, اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. قدرت نے اس میں ماں کی ممتا بھی رکھی اور باپ کی بپتا بھی رکھ دی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جن کا جیسے جیسے کم ہو رہا ہے نا, تو ماں کے ساتھ کون انوالو ہو رہا ہے, باپ بھی پال رہا ہے اپنے بچوں کو, باپ کی بپتا. بپتا تو نہیں کہتے ہم نے بنا دی ہے ماں کی ممتا سے, جیسے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ایک کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو یہ ٹرکوں بسوں والے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں, وہ کہیں باپ کا ستایا ہوا ہوگا کہیں بےچارا. اب آپ دیکھو یہ جو پینگوئن ہے اس کی نسل بہت تھوڑی بڑھتی ہے, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں یہ بچوں کو کیسے پالتے ہیں, اتنی ٹینشن لیتا ہے یہ, برفانی ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرتا ہے ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے, کیونکہ اگر اس میں یہ جذبہ نہ ہوتا ان کی نسل بالکل ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم, ملیامیٹ ہو جاتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتا ہے قرآن میں ان جانوروں کا تذکرہ کر کے, اس کائنات کا تذکرہ کر کے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو, اندازہ, ایک اندازہ لگایا جاتا ہے نا, یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے, خود بخود مینجمنٹ نہیں ہوتی. کسی کمپنی میں آپ گئے, مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ امپلائیز ٹائم پہ آ رہے ہیں, ٹائم پہ جا رہے ہیں, تنخواہیں چل رہی ہیں, مارکیٹ میں پروڈکٹ آ رہی ہے کمپنی کی, آپ کو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی, آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, کچھ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اس کو. تو اللہ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے اور ایک رائے قائم کرنی ہے. خود سے بنے ہیں تو بالکل بھی تکلف کی ضرورت, رمضان شوال عید بقرعید یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے فضول قصے کہانیاں ہیں, گوروں کی طرف لائف گزارو. اور ہندو بھی کہتا ہے مذہب ہے لیکن بس کلچر کا حصہ ہے, لہذا جب ان کا جوش آتا ہے بھگوان کو گالیاں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. آئی بات, ابھی ایک یوٹیوب پہ آیا ہے, وہ بھگوان کو ایک لڑکی برا بلا کہہ رہی ہے, بھگوان کا میرے ابا مر گئے, میں بھگوان کو چیختی رہی ہوں, بھگوان کی ایسی کی تیسی اس نے کر دی. ظاہر ہے بھگوان کسی کام کا نہیں ہے ان کی نظر میں, بھگوان کا مقصد تھا ہم نے مذہب کو فالو اس لیے کیا ابا ٹھیک ہو جائے, ابا ٹھیک نہیں ہوا تو مذہب کا کیا کرنا ہے ہم نے. ان کا مذہب آخرت کے لیے نہیں ہے, ان کو پتا ہے اسے ان بتوں کو پوجنے سے آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ان کو ان کے پنڈتوں نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ ان بھگوان سے, وہ مجھے تو ہندی الفاظ بھی نہیں آتے, ان کی آشیرواد لوگے اور یہ کرو گے وہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ ہندی الفاظ میری زبان پہ آ نہیں رہے, چمتکار ہو جائے گی آپ کی. بس عیسائی کو پتا ہے کہ جس مذہب کو میں فالو کر رہا ہوں اس کے ضمیر کہتا ہے کہ اس کا آخرت میں مجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لیں. ان کے دل کی آواز ہے کہ یار صرف 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کر لینا, और एक दिन चर्च जाके बस कुछ गीत माला सुन के आ जाना, क्या इसलिए ईसा इब्ने मरियम को दुनिया में भेजा गया था? कुछ गीत सुन के आ जाते हैं वो, उनको पता है, वो मजहब से रिश्ता रखते हैं कल्चर की वजह से। बाप दादा क्रिश्चियन थे, ठीक है यार, थोड़ा बहुत मजहब अच्छी चीजों की तालीमात कर देता है, झूठ नहीं बोलो सच बोलो, ठीक। सिख मजहब को इसलिए फॉलो करता है तो उसके बाप दादा का दीन है। कहते हैं यार खाम खामे चक्कर लेना, तो जब जा रहे हैं तो कोई पाबंदियां तो नहीं है ना सिख मजहब में, वो शराब भी पी रहे हैं, वो ठीक है पाबंदियां शराब पर शायद उनके मजहब में हो, लेकिन वो कोई इतनी ज्यादा कोई सख्त नहीं है, तो इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मजहब खत्म दुनिया से, एक इंटरटेनमेंट है, एक कल्चर है। तो मैं आपसे ये कर रहा हूं कि अगर अल्लाह नहीं है मेरे भाई, कोई कायनात को बनाने वाला नहीं है, तो हमें भी मजहब से इतना रिश्ता कायम रखना है जितना हिंदू का हिंदुइज्म से, ईसाई का ईसाई मजहब से, सिख का सिख मजहब से। आप टोपी कभी कभार पहन लिया करें इसलिए कि आपके वालिद साहब टोपी पहना करते थे, और करा भी दिया करें टोपी क्योंकि वो भी कराया करते होंगे, टोपी तो पाकिस्तानी कल्चर है। हमारी खवातीन वेस्टर्न ड्रेस, यहां का ड्रेस कुछ और है, अमेरिका में जाके ड्रेस कुछ और है, भाई यहां का कल्चर इजाजत नहीं देता तो थोड़े से यानी कपड़े होने चाहिए, वहां का कल्चर इजाजत देता है, तो कल्चर के हिसाब से हमारी सेटिंग चल रही है, समझते हो। तो हमारा मजहब से इतना रिश्ता जिससे हमें दुनिया में फायदा है, बस इससे ज्यादा मजहब को फ्री कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर इस कायनात को कोई बनाने वाला है ना, तो बनाने वाले को अगर आप मान लेते हो निजी किसी ने बनाया है, तो फिर कुरान कहता है मैं अगले भी कुछ सवाल पूछूंगा फिर तुमसे। अमेरिका के वीजे के लिए आप अप्लाई करें ना, तो माहिरीन ये कहते हैं कि जितने सवालात के जवाब दोगे फंसते चले जाओगे, इसलिए कहते हैं आप किसी का, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं अमेरिका के वीजे का, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो ना, बस ये बताओ मैं यहां जॉब करता हूं, ये मेरी तनख्वाह है, शायद इस पे वीजा मिल जाए। आपने कहा मेरा ये भी है, ये भी बिजनेस, वो भी बिजनेस, ये भी बिजनेस, सबके सबूत पेश करने पड़ेंगे आपको, फिर उनपे जो एतराजात होंगे हर एतराज का जवाब देना पड़ेगा। आप मेरा नॉर्वे का वीजा आया ना, वीजे के लिए मैंने अप्लाई किया तो मुझे नहीं पता था वीजा कैसे लगता है, हम देसी तरीके से चले गए, बच्चे हमने होलसेल के हिसाब से शो कर दिए अपने ना, तनख्वाह हमने अपनी मस्जिद की शो कर दी, तो अगले ने बोला इस तनख्वाह में तो इतने बच्चे पली नहीं सकते हैं। सवाल किया ना, इसका मेरे पास जवाब नहीं था। अब मैं मजीद पेश करता तनख्वाह तो कहते फिर ये पहले क्यों छुपाई, ये पहले क्यों नहीं बताई, अब क्यों बता रहे हो। तो इंसान की आदत होती है अपने आप को सवालात के जवाब में उलझाए नहीं। अगर आपका कोई हदफ है ना, अगर आपका कोई हदफ है तो कोशिश करो अगले को ज्यादा सवालात का मौका नहीं दो, जितना है उतना बताओ। अब मेरे बच्चे तो ज्यादा थे, मैंने सच बोल दिया, लेकिन जितनी अर्निंग थी वो पूरी बतानी चाहिए थी ना। बच्चे में आधे शो नहीं कर सकते, बाकी बच्चे बोलते अब्बा क्या हम नहीं, नॉर्वे की वजह से हम है ही नहीं। एक अब्बा आपको यूरोप का वीजा चाहिए और हम मार्केट से शार्ट हो गए, तो ये गैरत का मसला हो जाता। तो या तो आप 100% दो नंबरी करें, 100% दो नंबरी, आप बोले मैं अनमैरिड हूं, यहां से मैं दो नंबरी शुरू करता कि मैं अनमैरिड हूं, मेरे बच्चे ही नहीं है, मेरा वीजा ठक करके लग जाता, फिर मैं एक तनख्वाह शो करता। अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर आपको जितने सवालात उठेंगे सबके जवाब तैयार करना आपके लिए जरूरी है। तो देखो, या तो सिरे से इस सवाल का जवाब ही तलाश मत करो कि इस कायनात को किसी ने बनाया है, गोरा इन सवालात के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, कह रहा है यार छोड़ो बनाया नहीं बनाया, लाइफ को एंजॉय करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो और पतली गली से निकल लो। उनके यहां मरने का भी कोई तरीका नहीं, यूं गुसल फिर कफन, क्या टेंशन है यार, मर गए साइंसदानों के हवाले करो, ठीक है ना। माइकल जैक्सन साइंसदानों ने चीर फाड़ के चांपे वहां पे पूरी अलग कर दी थी, मगज मगज निकाल के उसका चेक किया, मरा क्यों ये, ठीक है ना, मरा क्यों, मरने का कोई बनता ही नहीं तो क्यों मर गया भाई तू। माइकल जैक्सन को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा, कह रहे जब हम खुद से बने हैं या हम क्या करना है हमने इन तकल्लुफात में कि गुसल कफन जनाजा दफन फिर वगैरह वगैरह, ये साले साहब ये इन तकल्लुफात में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो या तो आप पहले सवाल का जवाब ही ना दें, फिर अल्लाह जाने आप जाने कयामत में अल्लाह کہے کہ میرے سوال کا جواب کیوں تلاش نہیں کیا تھا تم نے. آپ کہہ دو اے اللہ میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا, ٹی وی پہ پروگرام چل رہے تھے, میری سیٹنگ چل رہی تھی, میری شادی نہیں ہو رہی تھی, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوال کو کسی نے بنایا کہ ہم خود سے بنے. اے اللہ میرے گردے کام نہیں کر رہے تھے, ڈائلسس پہ آیا ہوا تھا, اور میں اس میں یہ سوچتا رہا ہوں بیٹھ کے کہ ہم بنائے ہیں کسی نے, ہم خود سے بنے کسی نے بنایا ہے. اونٹ پہ جا کے میں غور کروں یہ اونٹ خود سے کیسے بن گیا, شہد کی مکھی پہ غور کروں یہ خود سے کیسے, چڑیوں کے گھونسلوں پہ غور کروں کون ہے جس نے چڑیا کو گھونسلہ بنانا سکھایا. انکیوبیٹر میں آپ مرغی کے انڈے رکھتے ہیں نا, دن میں دو دفعہ گھمانا ضروری ہے اس کو, مرغی کے نیچے رکھو گے مرغی خود ہی ان کو, مرغی کو کس نے بتایا دن میں دو دفعہ گھمانا ضروری ہے؟ اس سوال کی طرف نہ سوچنے کی ضرورت, آپ کو انڈے کھاؤ مستی کرو کھاؤ پیو صبح نہار ہوں. دیکھو میڈیکل سائنس کے یوٹیوب پہ چینل صبح شام بتا رہے ہیں انڈوں میں اومیگا 3 ہے, دیسی انڈوں میں اومیگا 3, اتنے انڈے کھانے چاہیے, زردی کھائیں کہ نہیں کھائیں. اسی بحث میں دنیا ختم ہو رہی ہے. بتانے والا آپ کو گائیڈ کرتے کرتے ایک دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے, اس نے اس سوال کے جواب کی کوشش نہیں کی ہوتی جو مرغی کا یہ پروسیس دکھا کے خدا ہم سے سوال قائم کر رہا ہے, کون ہے جس نے اس کو یہ سکھایا اتنی سی مرغی کو کہ انڈوں کو دو دفعہ تو نے گھمانا ہے. میں تو یہ ڈاکومنٹریاں دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں. اللہ آپ کو ملے گا اس کائنات میں, اسی کائنات میں غور کر کے اللہ ملے گا. مسجد تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, اللہ کے ملنے کی جگہ تو یہ چیزیں ہیں جن میں خدا نظر آتا ہے, ان چیزوں میں غور کر کے مسجد آتا ہے انسان. تو آپ یا تو پہلا سوال ہی پی جاؤ, پہلا سوال ہی کیا کرو, جیسے میں ناروے کا ویزے کے لیے پہلا سوال ہی پی جاتا, میرڈ ہو یا ان میں کہتا مجھے ان چیزوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں, میرڈ ویڈ کیا ہوتا ہے ان میرڈ, پھر وہ پوچھتے 40 سال میں تو ان میرڈ کیوں ہے بھائی, اس وقت میں 40 سال کا تھا, میں کہتا تم لوگ 55 میں ان میرڈ ہوتے ہو تو ہم 40 میں ہو گئے تو کیا ہو گیا. تو یا تو میرے بھائی پہلا سوال ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا, اللہ جانے آپ جانے جو ہوگا, لیکن اگر پہلا سوال کا جواب آپ نے دے دیا نا, تو جیسے ایمبیسی پوچھتی ہے کہ اتنے بچے جب تم نے شو کر دیے, اگلا سوال یہ ہے کہ ان کو کھلاتے وہ لوگ کہاں, ایسا تو نہیں ہے کہ ناروے بھاگ رہے ہو ان سے جان چھڑا کے, ارننگ نہیں ہے تمہاری مسجد کی آمدن میں تو نہیں. مسجد والے معذرت کے ساتھ یہاں بھی انتظامیہ سے پیش کی معذرت, امام کی تنخواہ اتنی دے دیا کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے خرچے پہ وہ پال لے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اتنی کم تنخواہیں اماموں کی رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ, جتنا جس ایریے کا امام ہونا, لوگ کہتے ہیں اس کے کرائٹیریا کیا ہے, امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں کرائٹیریا یہ ہے کہ جس محلے کا امام ہے اس میں جو متوسط گھرانے کا آدمی جتنا لائف اسٹینڈرڈ اس کا ہے, میں نہیں کہہ رہا مالداروں جیسا, جو ایک درمیانے درجے کا لائف اسٹینڈرڈ ہے, امام کا لیونگ اسٹینڈرڈ کم از کم اتنا ہونا چاہیے, اتنی تنخواہ اس کی ہونی چاہیے. وہ ہر علاقے کا الگ ہے معیار, اتنی بھی نہیں ہوتی. میری 4,500 تنخواہ تھی جب میں ناروے کے لیے اپلائی کر رہا تھا اندازہ لگاؤ. میں مسجد والوں سے شکایت نہیں کر رہا اپنی کمیٹی, اس لیے کہ وہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. کوئی انسانیت ہے یار, کوئی کچھ خدا کا خوف کرو, وہ بھی چندوں کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تم سے, اپنی جیب سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. تو اور جب امام ریٹائرمنٹ پہ بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا, گورنمنٹ نے ایک چپڑاسی بھی ریٹائر ہوتا ہے نا, مر جاتا ہے تو بچوں کو کچھ ملتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے تو کچھ پیسے ملتے ہیں. امام 30-30 سال امامت کر کے جب مرتا ہے بیچارہ, تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی, گھر بھی چھین لیا جاتا ہے اس سے, یہ اس کو صلہ ملتا ہے. تو اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہوں, اللہ بھی پوچھے گا قیامت کے دن. خیر پہلا سوال قائم ہوگا تو آگے کے سوالات اٹھیں گے نا, پہلا سوال ہی پی گئے تو پھر سب چیزیں پیچھے رہو کیا دے رہے ہو, امام کو تنخواہ دے رہے ہو نہیں دے رہے, وہ آپ کا ہیڈی کی نہیں ہے. تو ہم پہلے سوال میں ہی مٹک کے رہ گئے, جلدی سے آگے جا رہے ہیں, بس جب اب میں بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹ. دیکھو اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, تو آپ کو اگلا سوال ناروے ایمبیسی پوچھے گی کہ ان بچوں کو کھلاتے کہاں, اس میں آپ ٹوپی نہیں کرا سکتے, آپ کو پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی, سمجھتے ہو, پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. تو جیسے ناروے والوں کو اتنی عقل ہے کہ اگلا سوال اس سے پوچھو, تو کیا اللہ آپ سے اگلا سوال نہیں پوچھے گا؟ ہے بھائی, اللہ یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ آپ نے جواب دیا اللہ ہم مانتے تھے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, خود بخود یہ کائنات نہیں بنی. اللہ کہے گا چلو تم سب پاس, تمہیں پتا تھا کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, چلو جاؤ کہاں جاؤ, کامیاب جنت میں, عیش کرو موج مستی کرو. ایسا بالکل بھی نہیں. اگلا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا میرے اور آپ سے, یہ سوال قرآن اٹھا رہا ہے کہ اس پہ کیوں غور نہیں کیا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے کسی مقصد کے تحت بنایا یا ویسے ہی بنایا بے مقصد. اگلا سوال بولو یہ اٹھتا ہے, اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا کوئی مقصد نہیں تھا اور ویسے ہی بنا دیا تو بھی لائف کو آپ کیا کرو میرے بھائی, بولو نا انجوائے کرو, گٹکے بھی کھاؤ, پان بھی کھاؤ, مزے اڑاؤ. اکثر ایک چٹکلا میں سناتا رہتا ہوں بار بار, ہر دفعہ مزہ آتا ہے وہ چٹکلے میں. ایک نوجوان, جلدی جلدی شارٹ کر کے سناؤ, ایک نوجوان سمندر کے کنارے لیٹا ہوا, سگریٹ کے کش لے رہا ہے, ناک سے دھواں نکال رہا ہے. ایک بزرگ اس کے پاس گئے, ترس آیا, بیٹا تم کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے, ٹائم کو ضائع کر رہے ہو تم. انکل کیا کروں, بیٹا میٹرک کر لو. انکل میٹرک 10 سال لگیں گے پھر کیا ہوگا, بیٹا انٹر کر لینا دوست. اس نے کہا انکل 12 سال لگ جائیں گے, کوئی بات نہیں بیٹا انٹر کے بعد بیچلر کر لے بن جانا. انکل 14 سال, بیٹا کوئی بات نہیں آگے رزلٹ بھی تو دیکھو نا کتنا اچھا آنے والا ہے. انکل بیچلر کے بعد کیا کروں میں, بیٹا پھر ماسٹر کرنا 16 سال. وہ نوجوان پہ رہا 16 سال تک پڑھتا رہوں پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر پی ایچ ڈی کرنا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر تمہاری اچھی جاب ملے گی تمہیں جب پڑھے لکھے ہو جاؤ گے نا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ آئے گی گھر میں. انکل پھر کیا, بیٹا پھر بہت اونچی فیملی میں شادی کرنا. پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر مزے کرنا. ابھی کیا کر رہا ہوں میں. وہ نوجوان بولتے ہیں ابھی کیا کر رہا ہوں میں, جب انٹرٹینمنٹ ہی ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی. اور آپ جو کہہ رہے ہو 10 سال میٹرک کرو, ہر آدمی 10 سال میں میٹرک کر لیتا ہے. کتنے ماں باپ بچوں کو مار مار کے پڑھا رہے ہیں وہ پھر بھی پنچر کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم سے نہیں پڑھا جا رہا. اور اس پروسیس سے گزر بھی گئے تو جاب ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے, اور جاب مل بھی گئی تو بیوی اچھی تھوڑی ملتی ہے. آدمی کرنے کے بعد پچھتا رہا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی ہاسپٹل میں تھی تو ڈاکٹر نے شوہر کو آ کے کہا کہ آپ کی بیوی کی زندگی میں صرف 2 گھنٹے رہ گئے. چارا ٹینشن میں نا سانس لمبے کھینچ کے کہتا ہے جہاں ساری زندگی برداشت کیا 2 سال اور برداشت کر, ایسی بھی تو مل جاتی ہے. پھر اولاد نالائق نکل آتی ہے. تو اس نے کہا انکل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی لائف کیا کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں آرام سے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا بے مقصد, کوئی سوال و جواب نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, موت کے بعد زندگی نہیں ہے, اور نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ ہماری آزمائش ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, بس ویسے ہی اللہ کا دل کیا, اللہ نے بنا بنو کے بس دیکھ رہا ہے چلو یار میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام, تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں سوال کا سلسلہ کیا ہو جائے گا, ختم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس پر ایک اشکال اٹھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ذرہ برابر عقل رکھنے والا انسان کوئی بڑا کام بے مقصد. دیکھو یہ سوال میرے اور آپ کی نظر میں اتنے اہم نہیں ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ سوالات بہت اہم ہیں, بہت اہم. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھو. اگر بنایا ہے بے مقصد, اللہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے, آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی بڑی خوبصورت, کمال کر دیا اس میں, لوگوں نے آپ سے پوچھا کیوں بنائی, آپ کے ویسے ہی ابھی توڑ دوں گا اس کو, لوگ پاگل خانے میں جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے کہ یار تو سمجھدار آدمی ہے, تو سمجھدار. بچے گھروندے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ریت میں گھر بناتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں کھیل تماشے کے لیے. تو کیا خدا اس کائنات کو بنانے والا محض انٹرٹینمنٹ کے لیے, بس ایسے ہی پیدا کر دیا, اس میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں. ایک دن میں نے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی چائنا میں کتوں کو کیسے کھایا جاتا ہے, زندہ کتا لٹکا دیا اور اس کو آگ سے جلا رہے ہیں, زندہ کو وہ چیخیں مار رہے ہیں, ترس آ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر. یا تو میرے بھائی کوئی مقصد ہے آخرت ہے جس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, یا اگر کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل المسلمین کالمجرمین، یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل کرنے والا، ہزاروں انسانوں کی جان لینے والا، جانوروں پہ انسانوں پہ ظلم کرنے والا، دولت غصب کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، کمزوروں پہ ظلم کرنے والا، مرنے کے بعد مٹی ہو کے وہ بھی ختم، اور دنیا میں جو انسانیت کی خدمت کر کے گیا، بڑے بڑے کام کر کے گیا، بہت اچھی لائف اس نے گزاری، مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بے مقصد ہے، سب فنش ہو جائے گا، ختم. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی گالی انہوں نے مجھے دی ہے کہ میں نے پیدا کیا اور مجرم اور نیک کا انجام سیم کر دوں، برابر کر دوں، مٹی میں ختم کر کے سب کا انجام سیم ہو جائے. اتنی بڑی گالی مجھے دی ہے کہ ایسی گالی دینے والوں کے لیے میں نے آخرت میں آگ تیار کر کے رکھی ہے، اس سے کم عذاب میں ان کو نہیں دوں گا. تو بہت بڑا الزام ہے اس خالق کائنات. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک آدمی نے سو سو انسانوں کو قتل کیا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے ظالم گزرے ہیں. تو بھائی اگر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، سب فنش، تو میرے بھائی یہ الزام کس پر ہے؟ بولو، اللہ پر الزام ہے. کوئی بھی باضمیر آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو اپنا یہ کانسیپٹ، یا تو ایک طرف ہو جاؤ، بولو نہیں ہے بھائی، اللہ پھر جب پوچھے گا نا قیامت کے دن مجھ پہ ایسا الزام کیوں لگایا، آپ جانو اللہ جانے، ٹھیک ہے نا، آپ جانو اللہ جانے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوا، تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ آگ رکھی ہے، جو میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں. کیونکہ اس سے بڑی پھر کوئی دھاندلی نہیں ہے. دیکھو دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا، دنیا میں جتنی جرم ہوتا ہے اس کی پوری، ایک آدمی سو انسانوں کو قتل کرتا ہے اس کو بھی پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، ایک ایک انسان کو قتل کرے اس کو بھی پھانسی پہ، دنیا میں پوری سزا ملنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بری ہوتا ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. یہ تو دنیا میں صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں انصاف ملنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا انصاف. انسان کا علم کامل نہیں ہے، انسان کی قدرت کامل نہیں ہے. یہاں میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی دادی اور ماں کو قتل کیا ہے، ایسے لوگ میں ملا ان سے، پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، ماں کو قتل کرنے والا جس نے بچپن میں پالا ہو، پیسوں کی خاطر اس کو قتل کر دیا، آپ کیا سمجھتے ہو وہ بھی مرنے کے بعد ویسا جس نے ماں کی قدموں میں جنت تلاش کی، جو ماں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس کو بھی خدا مار کے ختم کر دے گا؟ بلکہ ماں کا قتل کرنے والا بعض دفعہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کی عزت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنا بڑا ظالم ہے. تو میرے بھائی اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس سوال کو پی جاؤ اور لائف اپنی مرضی کے بولو مطابق گزارو. لیکن اگر حساب و کتاب ہے، اور قرآن ان اعتراضات کے جواب بھی دیتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، قرآن کہتا ہے یہ کیسا الزام لگا رہے ہو، جو خدا اس مٹی سے انسان بنا سکتا ہے، جو مرغی کو 21 دن تک یہ سکھا سکتا ہے کہ ایسے ایسے گھمانا ہے، اور اس چوزے کے اس انڈے کے اندر ایک زردی ہے ایک سفیدی، 21 دن کے اندر اس میں آنکھیں بھی بن گئی، ٹانگ بھی بن گئی، ناک بھی بن گئی، دل بھی بن گیا، دماغ بھی بن گیا، جگر بھی بن گیا، اور مغز بھی بن گیا، یہ ساری چیزیں بن کے 21 دن میں چوزا خول پھاڑ کے باہر آیا. باہر آتے ہی اس کو اپنی ماں کا بھی پتا ہے، اپنے دشمن کا بھی پتا ہے، بلی کو دیکھ کے چیختا ہے، حالانکہ آج تک اس نے بلی کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ماں کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ایسے ایسے کمالات جس خدا کے، جس نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا، ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا، ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے، اسی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے، اسی سے بچے کی ناک بن رہی ہے. صرف 9 مہینے کے مختصر عرصے میں یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا رہا ہوں، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر، کوئی کنسٹرکشن کرنے والا مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کوئی چھینی ہتھوڑے لے کر. ٹویوٹا کمپنی میں جب گاڑی بنتی ہے ہزاروں مستری, ہزاروں مزدور اور ہزاروں میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ٹائر بنا رہا ہے, کوئی اسکرو بنا رہا ہے, کوئی ونڈ اسکرین بنا رہا ہے, کوئی بونٹ بنا رہا ہے, یہاں کوئی بھی نہیں ہے. روٹی سے بن رہی ہیں, گوشت سے, دودھ سے ساری چیزیں بن رہی ہیں. ایسے سافٹ ویئر اس پانی کے اندر اس خالق کائنات نے انسٹال کر دیے. ادھر 9 مہینے میں دھکا دے کے اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالا. باہر نکلتے ہی اب ماں روٹی کھا رہی ہے, دودھ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں جانا شروع. اور بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع. اس کو خدا نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا, باہر آتے ہی ادھر تیری ڈائریکشن ہے, یہاں کا سفر کرنا ہے. اس طرح ماں کی چھاتی کو منہ میں لے کے سک کرنا ہے اور دودھ پیٹ میں اتارنا شروع کر دینا ہے. اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین میں تناور درخت پیدا ہو رہے ہیں. زمین کھود کے دیکھو, نہ آم کا ذائقہ, نہ آم کا رنگ, نہ امرود کا ذائقہ, نہ امرود کا رنگ. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کی گھٹلی ڈالی آپ نے, اس زمین کو سگنل دے دیا کیا پیدا کرنا ہے. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت, ادھر درخت پیدا ہوتا ہے, ادھر اس میں پھول بننا شروع. وہ پھول تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف, اس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے. جیسے نر مادہ, تتلیوں کو کیا پتا بھائی, ہم جب اس پھول سے بیٹھ کے اس پھول پہ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے آم پیدا ہو رہا ہے. تتلی تو اس پھول کو انجوائے کر رہی ہے, لیکن اس خالق کائنات تتلی سے کام لے رہا ہے, کیڑے مکوڑوں سے کام لے رہا ہے. وہ آپس میں نر مادہ پھولوں کو ملا رہے ہیں. ادھر نر مادہ پھول آپس میں ملتے ہیں, پھول سڑ کے گر جاتا ہے جس نے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کیا تھا. ادھر ایک کچی کہری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہزاروں درخت میں, ایک درخت میں ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی آم پک کے تیار ہوتا ہے, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ دیکھو, اور زمین کے گوبر اور مٹی کو دیکھو, اس مٹی سے اس نے آم پیدا کیا. جیسے ہی آپ اس آم کو کاٹ کے دیکھتے ہیں آپ کی عقل حیران ہو جاتی ہے. وہی گٹلی جو زمین میں میں نے دفن کی تھی, مٹی اور پانی کے ملاپ سے قدرت نے اس گٹلی سے ہزاروں گٹلیوں کو پیدا کر دیا کہ درخت لگاتے چلے جاؤ اور آم پیدا کرتے چلے جاؤ. جو خدا مٹی کو ایسے پروسیس سے گزار سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک اور کان پیدا کر سکتا ہے, جو خدا مرغی کو یہ سکھا سکتا ہے کہ کیسے تو نے اس کے پیٹ سے چوزے نکالنے اور کیسے حفاظت کرنی ہے, وہ خدا قبروں میں مرنے کے بعد, انسان کے مٹی ہونے کے بعد, ایک سیکنڈ میں انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ مٹی بننے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں آگ میں ڈالوں گا, اتنی قدرت کے نمونے انہوں نے میری اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اونٹ کو دیکھ لیا, شہد کی مکھی کو دیکھ لیا, جنگلی جانوروں کو دیکھ لیا, خربوزوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا, پھولوں کو پیدا, کیسے خوشنما پھول, ان کے اندر کیسی خوشبو, کیسی ان کے اندر رنگت. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي, قرآن انار کی مثال دیتا ہے, اس انار کے پھلنے کو دیکھو, کیسے زمین میں گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے پودا پیدا ہوا, پھول پیدا ہوئے, کچا انار پیدا ہوا, اور ہوتے 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 ایسے پھٹ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیسے اس کو جب پھاڑتے ہو اس کے اندر کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بیتکے لگے ہوئے ہوں, کیسے جھلیوں کے اندر تہ بتے دانے ہوتے ہیں. ذات الاقمام, ایک خوبصورت پیکنگ میں درختوں میں اس پھلوں کو اس نے پیدا کیا. ہر پھل کے اوپر ایک ڈبا ہے, ایک پیکنگ ہے. سیب کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, کیلے کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, جیسے ہی چھلکا اتاریں گے پیکنگ سے باہر آ گیا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا خوبصورت نظام اس نے پیدا کیا. قرآن کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے, وفیہا نعیدکم, تھوڑے دنوں میں مٹی کر کے دوبارہ ختم کر دیتا ہوں. دو پروسیس اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہیں, اس لیے ایمان لاتے ہو کہ دیکھ چکے ہو, ایک اور عمل باقی ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ منہا نخرجکم, اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں؟ میری باتیں نہیں ہیں بھائی, میں اپنا کچھ بھی نہیں کر رہا, میں اللہ کا پیغام آپ تک نقل کر رہا ہوں. ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں, اللہ کے ہاں مسائل کچھ اور ہیں, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں ہم سے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن بتا رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے, بے مقصد نہیں بنایا. وہ مقصد ہے اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھتا ہوں مجھے کون مانتا ہے. بس میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں, میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا نا کہ سب نے کہا وہ جو ڈاکومنٹری ہے ماں کی ممتا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار کیا کیا عظیم و شان رب ہے جس نے اس جانور کو یہ سب کچھ سکھا دی. یہ مرغی اگر اتنی نیک شریف ہوتی نا, لوگ مرغی کی تعریف کر رہے کتنی نیک, دوسرا چوزا ذرا اس کے قریب لا کے دیکھو, سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے اس کے اصول کچھ اور ہیں, دوسروں کے لیے اصول, یہی مرغی قاتل ہوگی. تو یہ مرغی قابل تعریف نہیں ہے. یہ اتنی نیک ہوتی تو اپنے بچوں کی جتنی کیئر کر رہی ہوتی, دوسروں کی کیئر اگر سے نہ بھی کرتی, قتل تو کم از کم نہ کرتی. دوسرا چوزا ذرا مرغی کے قریب کر کے تو دیکھو آپ, یہی مرغی جس کی آپ اتنی کمنٹس میں تعریف کر رہے ہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماں کی ممتا, کتنی پیاری مرغی, چیل سے لڑ رہی ہے, گد سے لڑ رہی ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ان چوزوں کی حفاظت کے لیے خدا نے اس کو یہ پیغام دیا ہے اور خدا نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے. یہ اگر شہد کی مکھی اتنی اچھی ہوتی کہ آپ کے لیے شہد بنا بنا کے مارکیٹ میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی, لوگوں نے شہد کی مکھی کی بھی بڑی تعریفیں کی ہوتی ہیں ڈاکومنٹریز میں, کتنی خوبصورت مکھی ہے, کتنا پیارا کام کر رہی ہے, واہ واہ واہ, مکھی کو ایوارڈ ملنا چاہیے, اتنی اچھی ہوتی تو جب آپ شہد کے چھتے کے قریب جاتے تو آپ کو ڈنگ, بولو بالکل بھی اچھی نہیں ہے, یہ کہہ رہی ہے میں اپنے لیے بنا رہی ہوں, قریب آؤ گا تو تیرا باپ بھی آئے گا نا, اس کو بھی نہیں معاف کروں گی میں. کراچی میں اس کے علاوہ زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے, تک باپ پہ نہیں آؤں نا بات سمجھ میں نہیں آتی. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, اب کیا کریں, مثال آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, پہلی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں, دونوں میں برابری بھی کروں گا. تو لوگ اجازت مار رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, میں دلائل سے سمجھاتا ہوں, مانتے نہیں. میں نے کہا دلائل سے کراچی میں کوئی بھی نہیں سمجھ. میں نے کہا تیرے باپ میں دم ہے تو روک کے دکھا دے, بس معذرت کے ساتھ. اب میں آپ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, یہ ویسے درمیان میں ایسی غلط باتیں بھی کچھ آ جاتی ہیں بیچ میں. وہ سب دلائل سے سمجھا رہے ہیں نا, دلائل سے وہی شادی, دلائل سے کون مانتا ہے بھائی آج کل. اچھا خیر, پھر وہی غلطی سے, کیا کریں, مجبوری ہے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو میرے بھائی اس سوال کا جواب بھی آپ کو تلاش, چاہے آپ کو روزگار ملے یا نہ ملے, آپ کی سیٹنگ کامیاب ہو یا بولو نہ ہو, آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ہو یا نہ ہو, بچے پیدا ہو گئے کہ نہیں ہوئے, ہونے کے بعد صحیح نکلے یا غلط پیدا ہوئے, اللہ سب سے پہلے آپ سے جو پوچھے گا, کسی نے بنایا, بنانے والے نے بے مقصد بنایا تھا یا کسی مقصد. اب آخری بات, وہ مقصد کیا ہے آزمائش, بس یہ آخری بات, وہ مقصد کیا ہے میرے بھائی. قرآن کہتا ہے اگر آپ مان لیتے ہیں, اللہ تو نے اس سوال کا جواب بھی آپ دے دیتے ہیں, اللہ وہ کیا مقصد ہے, تو نے ہمیں کیوں بنایا, حساب و کتاب کے لیے نا, آزما رہا ہے کون مجھے مان کے چلتا ہے اور کون میری مان کے چلتا ہے اور کون میری نہیں مان کے چلتا. بس آخری سوال کا جواب دے کے آپ جنت میں انشاءاللہ ٹھہرے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ ان پہ پورے اتر گئے. اب وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو نیک بن کے دنیا بھی زندگی گزارے گا نا, وہ بخشا جائے گا, جو برا بن کے زندگی گزارے گا اس کے لیے آخرت میں نے کیا رکھی ہے, آگ, قبر میں بھی آگ ہے, آخرت میں بھی آگ ہے. تو اللہ نے, اب ہم اللہ سے سوال پوچھتے ہیں, اللہ نیک کی ڈیفینیشن وہ ہے جو کلچر ہمیں بتائے گا, ہمارے ماں باپ ہمیں بتائیں گے, انگریز ہمیں بتائے گا, ہندو ہمیں بتائے گا, یا نیک کی ڈیفینیشن وہ ہے جو خدا بتائے گا. تو آزمانا کس نے, اللہ نے. جو ایگزام لینے والا ہے, پرچہ بنانے کا رائٹ بھی اسی کا ہوتا ہے نا, امتحان میں آپ سے لے رہا ہوں, سوالات کوئی اور. آپ ناروے کی ایمبیسی میں نے ڈاکومنٹ جمع کروائے اور سوالات مجھ سے امریکہ کی ایمبیسی پوچھ رہی ہے, کوئی تک بنتا ہے, بولو نا, نہیں بنتا. تو میرے بھائی سوال بھی کون, پیپر بھی کس نے تیار کیا ہے, نیک اور برے کا کرائٹیریا کیا ہے, وہ خدا نے متعین کیا ہے. وہ ہمیں گورے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ ہمیں اپنے سیاست دانوں سے پوچھنا ہے, نہ وہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے پوچھنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ, ہندو اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ہی تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے, عیسائی اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ہی تو چرچ میں جاتا ہے, بلکہ پیرنٹ کے بارے میں بھی اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پیرنٹس کے بارے میں بھی حقوق, کس پیرنٹس کے حقوق بھی کس سے پوچھنے ہیں, اللہ سے پوچھنے. تو اللہ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں بیان کی ہیں, وہ چار شرطیں پوری ہوئی تو اٹ از کالڈ نیک. چار پوری نہیں اترتی تو آپ کی نظر میں وہ بہت بڑا آدمی ہوگا، اللہ کی نظر میں دو ٹکے کا نہیں ہوگا. سب سے پہلا من اراد الاخرہ، جلدی سے بس اس کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. ہر کام جو بھی اچھا آپ کریں گے نیت آخرت ہونی چاہیے، دنیا اس میں آپ کے شامل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ابا کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ ابا خوش ہو کے وراثت میرے نام کر دیں گے، پبلک آپ کو کہے گی ابا کا بڑا خدمت گزار، ابا کہیں گے میرا سب سے پیارا بچہ یہ ہے، اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے ایوارڈ ملے گا وغیرہ، اللہ دل کی نیت جانتا ہے آپ کی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ بس بہت ہوگی مثال، آگے بھی شرطیں مکمل کر لوں نا، پھر مثالوں میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. ابھی مرغی کی مثال کی چڑی ہے، پھر اور بہت ساری مثالیں رہ گئی تھیں وہ میں نے چھوڑ دی. دوسری شرط یہ ہے وسع، کہ نیت کرنے کے بعد آخرت کی کوشش بھی کرے، نیت صحیح کرے اور پھر عمل بھی کرے. آپ نے نیت کر لی، میں نیت کرتا ہوں پانچ ٹائم فرض نماز پڑھنے کی، اللہ کہے گا چل تو نے نیت کی، اٹھا کے تجھے کہاں بھیج دوں میں؟ جنت میں. ایسا بالکل بھی بولو نہیں ہو. سمجھ رہے ہو؟ سورہ عنکبوت آپ دیکھ لے جا کے، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے یار، کیا یار وہ آیت بڑی مشہور ذہن سے نکل گئی. ام حسب الذین، نہیں فلنسألن الذین، اس سے پہلے ولقد فتن الذین من قبلہم، فرمایا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی عمل کر کے آزمایا ہے کہ عمل میں کیسے ہو، تو ہم تمہیں بھی لازمی ضرور بھی ضرور عمل میں آزمائیں گے. بنی اسرائیل کو عمل میں آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ ہفتے کے دن ان کو کہا مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور آزمائش ایسی کہ سب سے زیادہ مچھلی دریا میں کس دن آ رہی ہے؟ ہفتے کے دن آ رہی ہے. آج گناہ بہت عام ہو گیا ہے، لڑکیاں یونیورسٹیوں میں زنا کر رہی ہیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ موویز، سب لوگ خوش ہو رہے ہیں یار اب تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اب ٹینشن بڑھ گئی ہے، اب ٹینشن بڑھ گئی ہے، کیونکہ جس دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہوں اسی دن مچھلی کے شکار پہ پابندی لگا دینا یہ بڑی آزمائش ہے. جب زنا کے راستے کھل گئے آپ کے لیے، بدنظری کے راستے کھل گئے، اس وقت نظر کی حفاظت کا حکم آج بھی قرآن کا ہے. آج آزمائش پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی، اللہ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا. ہمیں بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم جس طرح خدا کے حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں میرے بھائی، کہ ہم پر بھی کوئی آسمانی آفت نازل نہ ہو جائے. اللہ نے اصل حساب کا دن آخرت رکھا ہے، دنیا میں وعدہ نہیں ہے، آخرت میں اللہ انتقام لے گا. تو دوسری شرط کیا ہے میرے بھائی کامیابی کی؟ وسع، صرف نیت کافی نہیں ہے، کوشش بھی کرے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے وسع لہا سعیہا، کوشش بھی اخپل طریقے سے نہیں کرنی ہے، کوشش وہ کرنی ہے جس کو اللہ نے کوشش بولو قرار دیا ہو. انگریز کوشش کرتا ہے جنت میں جانے کی، ان کے خیال کے مطابق وہ سود پہ پیسہ کھمائے گا اور غریبوں میں بولو بانٹ دے گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ کوشش میری بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ کوئی خوبصورت حسین لڑکی جب اس کے سامنے آئے گی، اس سے مسکرا کے بات کرے گی، اس کو برائی کی دعوت دے گی، وہ کہے گا کسی کا دل دکھانا بولو نا بری بات. کوئی بات نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن اس کی خواہش میں پوری کر دوں. دل نہیں توڑنا چاہیے کسی بھی، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس بھی اور ہیومن رائٹس. اسلام کہتا ہے 100 دفعہ دل توڑ دو اس کا، سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے اس کا دل رکھنے کی آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں، بالکل اس سے فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. آپ صرف اپنی بیوی سے فری ہو سکتے ہیں، سالی سے بھی فری نہیں ہو سکتے آپ، بھابھی سے بھی فری نہیں ہو سکتے آپ. آج کل گھروں میں دیور بھابھی کا پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ اگر مسلم ہو تو بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا بھائی، لیکن آپ کلچر کو فالو کر رہے ہو نا، رواج ہی نہیں ہے بھابھی کا دیور سے پردہ کرنے کا، ہندوؤں والا رواج ہے، سالی آدھی گھر والی ہے اور بھابھی بھی وہی بالکل فری ہو رہے ہیں اس سے. تو وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا، کوشش بھی کون سی کرنی ہے؟ اخپل طریقے سے نہیں، انگریزوں کے، یونائٹڈ نیشن کے اچھے اور برے کے اصول کچھ اور ہیں، اسلام کے اصول کچھ اور ہیں. اسلام پرمیشن نہیں دیتا آپ کو کہ کسی لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی، ٹوٹ جائے دل. لڑکیاں مجھے فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں، ایکچولی میری کسی سے دوستی ہو گئی تھی، اب میں پردہ کرنے لگی ہوں، میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہے، تو وہ ان نون نمبر سے کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا، میرا دل ٹوٹ گیا، میں ٹینشن میں جا رہا ہوں، تو مفتی صاحب مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں گا، تو اگر اس نے خودکشی کی تو آخرت میں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اگر نہیں کی تو آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن، نہیں کی کہ تم نے اس کو اتنی امیدیں کیوں دلائیں ہے بھائی، کہ اب تک مرا نہیں ہے یہ، تم نے کچھ اس کو پازیٹو ریسپانس دیا ہے نا، تبھی تو نہیں مر رہا یہ. بالکل بلاک کر کے بولو ایسی کی تیسی، الو کے پٹے، بھاگ جائیں یہاں سے، دفاع ہو جا، بے غیرت آدمی، شادی وادی کرتے نہیں ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. پھر وہ مرے گا، آپ کو ثواب ملے گا قیامت کے دن. میں کبھی کسی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھاتا، کبھی اس کے لیے پازیٹو کمنٹس. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی، آپ یہ تو کہہ دینے کہ یہ معاشرے نے اس کو ایسا بنا دیا بیچارہ. ایسے موقع پہ معاشرے کو برا کہنا اس خودکشی کرنے والے کے عمل کو پروموٹ کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ہر چیز، معاشرے کو برا کہیں اپنے ٹائم پہ کہیں، ایسے ہی موقع پہ آپ معاشرے کو برا کہہ رہے ہو کہ مہنگائی کا عذاب ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اتنا بڑا بھی عذاب نہیں ہے کہ آپ کھمبے سے جا کے لٹک جائیں، اتنا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا، اور پڑا ہوا بھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خنزیر بھی کھا سکتے ہو، کتا بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے. اگر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی نا، کھانے کو نہیں مل رہا، تو کتا پکڑ کے کھا جائیں جان بچانے کے لیے، کھمبا سے لٹکنے کی اجازت؟ لوگ کہہ رہے ہیں بیوی نہیں چھوڑ رہی، میں گھر میں آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، بیوی تانے دے رہی ہے. تو بھائی آپ نے اپنی طرف سے جب پوری کوشش کر لی آٹا دال راشن کی، آپ اس کو بتائیں بیگم میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، پھر بھی تانے دے رہی ہے تو گھر جانا چھوڑ دو، کیا خیال ہے بھائی؟ بولے جاؤ بھاڑ میں، تم نکلو یہاں سے، میں بھی اپنی زندگی گزاروں گا، تم اپنی زندگی گزارو، اور کیا ہے؟ مرنے کا کوئی تو سوال ہی بھی نہیں پیدا ہوتا نا بھائی. آپ نے اپنا پورا فرض ادا کر لیا بیگم کے حقوق ادا کرنے میں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہے تو اور کیا کرے گا آدمی؟ پھر یہی کہے گا بھائی بیگم اپنا راستہ لو، ہمیں اپنا راستہ لو، میرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں، اور تم الٹا مجھے تانے دے رہی ہو. خودکشی کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اللہ، اگر خودکشی کرنے والا اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم میں پھینکتا اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے قابل رحم، جو رحم کرنے والا یعنی، کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو ترس آ نہیں رہا اور آپ ترس کھا رہے ہو، ہائے بےچارہ، ہائے بےچارہ مر گیا، ہائے 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 مر گیا بےچارہ. دیکھو حالات ایسے ہوتے ہیں، حالات اتنے، کوئی حالات خراب نہیں ہوتے کہ انسان مار دے اپنے آپ، ایسا ایک نوبت نہیں آتی. آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ غیب سے اسباب پیدا کر سکتا ہے، اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ جس خدا تجھے، جو ماں کی چھاتیوں میں تیرے پیدا ہونے کے بعد دودھ پیدا کر سکتا ہے، وہ غیب سے اسباب نہیں پیدا کر سکتا. لیکن وہ کیلکولیشن کر کے یہودیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور زیادہ تر خودکشیاں سیٹنگوں کے ناکام ہونے کی ہو رہی ہیں، یہ تو بہت ہی گندی موت ہے. آدمی ماں کے غم میں مرے، باپ کے غم میں مرے، ملک کے لیے مرے یار، ملک میں بھائی میرا ملک تو ٹینشن سے مر گیا، ٹھیک ہے نا، شاید بخشش ہو جائے کہ محب وطن تھا. باپ کے ٹینشن سے مر گیا، محب باپ تھا، محب ماں، مر کس کے چکر میں رہا ہے؟ اور جس لڑکی کے عشق میں مر رہا ہے نا، اس لڑکی کو اگر لکوا ہو جائے پھر منگنی ہونے پہ مرے گا یہ، پھر شادی ہونے پہ مرے گا یہ، اس کے ملنے پہ مرے گا. تو یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ شہوت ہے، یہ خواہش ہے، نفس کی غلامی ہے یہ. مجھے لوگ کہتے ہیں لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، پاکیزہ محبت ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو، بس عشق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، نوجوان آدمی ہو، شادی کر لو، اللہ رشتہ دلا دے، یہ پاکیزہ واکیزہ کے ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. پاکیزہ محبت ماں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے، باقی سب شہوت ہے، خواہشات ہیں. کرو چار، آپ کہو گے کیسی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب. بھائی خواہش ہے، لیکن اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے بلکہ. تو چار شادیاں کرو، ہو جائے کر لو، نہیں ہو رہا تو کہیں اور ٹرائی کرو، بس یہ کرتے رہو زندگی بھر بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. تو تیسری شرط اللہ نے کیا بتائی؟ کوشش بھی اخپل طریقے سے، بولو نہیں، وہ کوشش جس کو اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے. اور چوتھی شرط جو سب سے زیادہ خاندانی، وہوا مؤمنن، قرآن کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان بھی ہو اس کا، مجھے نہیں مانتا تو کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، انسانوں کی، کروڑوں انسانوں کی خدمت کر کے چلا جائے، لوگ زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، نوبل انعام دیں گے، پرائز دیں گے، ایوارڈ میل دیے جائیں گے، میری نظر میں اس کی ویلیو 2% کی بولو نہیں. آج لوگ علماء پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں آئے، اتنی انسانوں کی خدمت کی، اور کیا یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھائی اگر انہوں نے اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، اللہ کے لیے نہیں کی، انسانوں کے لیے کی ہے تو اللہ کہے گا جن کے لیے کی انہوں نے تمہیں ایوارڈ بھی دے دیا، عزت بھی دے دیا، گارڈ آف آنر بھی دے دیا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بنانے والے کو اگر بھول گئے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے تم آخرت کو بھول گئے تھے آج کے دن ہم بھی تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے. اگر یہ میرے ماموں کا دین ہوتا، میرے باپ کا دین ہوتا تو میں کہتا نہیں، اس میں سائنسدانوں کے لیے، ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، آخرت کے منکر ہوں، کوئی غرض نہیں ہے، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے تو میں ان کے لیے جگہ دے دیتا. لیکن یہ دین کس کا ہے میرے بھائی؟ اس کائنات کو بنانے والے. وہ سب سے پہلے ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اپنے آپ کو. اور ویسے بھی یہ بات نیچرل ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے باپ نے آپ کو بچپن سے پالا پوسا، جوان کیا، آپ محلے کے سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہو، بیوہ عورتوں کی مدد کر رہے ہو، بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہے ہو، باپ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہو. باپ کہہ رہا ہے یار سب کچھ تو میں نے تجھے دیا، یار تعلیم میں نے، آج تو بڑا سائنسدان بنا ہے، تو میں اگر تجھے اسی سینٹر میں جمع کرا دیتا تو تھوڑی بنتا، سب کچھ میں نے دیا، گھر دیا، تیری ماں نے جی تجھے پالا ہے تو شیلٹر تو میں نے دیا تھا، اور آپ اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو. محلے میں کسی نے، عقل مند نے آپ کو کہا یار کچھ باپ کھانس رہا ہے پڑا ہوا، اس کا تھوڑا خیال کرو، آپ کہہ رہے کون سا باپ، میرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے. بھائی پھر لوگ کہتے، پھر لوگوں نے کہا یار تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ کہہ رہے یار یہ چیزیں یہ مذہبی لوگوں کے ہیں، ہو سکتا ہے میں بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہوں، کروڑوں سال میں اتفاق سے وجود میں آ گیا ہوں، تو یہ فضول بحثیں میرے سامنے مت کرو. انسانیت سب سے پہلے ہے، ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس، یہی باتیں ہو رہی ہیں نا آج لبرل لوگوں کی طرف سے. ارے انسانیت ہے سب سے پہلے، باپ باپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کہے گا وہ باپ تیرا انسان نہیں ہے کیا؟ آپ اس کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیرا باپ ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو، آپ ڈاکومنٹس لا کے دے رہے ہیں نادرا کے، دکھا رہے ہیں یہ تمہارے ڈیڈی ہیں، دیکھو بلدیت میں نام، وہ پھاڑ کے پھینک دیتا یار میں ان دلائل میں نہیں پڑتا. اصل تو ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، جو رائٹس کی بات چل رہی ہے نا. تو میرے بھائی آپ سارے محلے کی نظر میں اچھے ہوگے، باپ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے. باپ اپنی وراثت سے آپ کو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ محروم. وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولے گا محلے والے سے لو، میری وراثت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، وہ سب ڈونیٹ کر دے گا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میری نالائق اولاد ہے، میں ان کو پیسے نہیں دینا چاہتا، میں چیریٹی کر رہا ہوں، زندگی میں چیریٹی کر دیتے ہیں لوگ. ایسے بہت لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، یار ہم نہیں دینی، ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو مجھے مانے گا نا اس کو میں لکھ کے دوں گا، جو مجھے نہیں مانتا. اور اس کو جب یاد دلایا پیغمبروں نے کہ تیرا کوئی رب ہے، خدا ہے جس نے تجھے بنایا، وہ کہتا ہے میں پیغمبروں کی باتوں پہ کان نہیں دھروں گا. پھر پیغمبر دنیا سے چلے گئے، پیغمبر کے وارثین آئے، مذہب آیا، قرآن آیا، اللہ کی کتاب آئی، وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں فزکس پڑھائی جائے گی، کیمسٹری پڑھائی جائے گی، بایولوجی پڑھائی جائے گی، میتھمیٹکس پڑھایا جائے گا، قرآن کا کوئی گھنٹہ ہے ہی نہیں. ہے بھی تو بس تجوید تھوڑی بہت پڑھا دیں گے، دو چار باتیں پڑوسیوں کے حقوق، اور دو چار تھوڑا سا پیسوں کے لین دین، اور ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے دو چار باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتا ہے بھائی، تبھی اللہ کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں، حالانکہ وہ سائنٹسٹ. میں نہیں کہہ رہا کہ سائنٹسٹ جہنم میں جائیں گے سارے، کہیں غلط لک پہ نہ لے کے جائیں آپ اس کو. میرا مقصد ہے کامیابی کا یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو تھوڑی سی چیز کی بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی قدر ہوگی. بہت بڑا کام کر لیا، خدا اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں کرماد، ایک راک کے پہاڑ کی طرح ہے، راک کا پہاڑ دیکھنے میں بڑا لگے گا، پھونک مارو گے پورا پہاڑ اڑ جائے گا، ایسا ہے، جان بے جان عمل ہے. اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان پہ کبھی کمپرومائز مت کرو. ایمان وہ شرط ہے جس کے بعد چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ بھی اجر ملے گا، اور کفر وہ جرم ہے جس کے بعد بڑی سے بڑی نیکی بھی بے وزن ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ اور مجھے ذمہ داری بنتی ہے ہم ان سوالات پہ غور کر کے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا کیا کر لیں میرے بھائی، چینج کر لیں، اپنا ہدف چینج کریں۔ سب سے پہلے ایک آدمی کو پتا ہو میری منزل کیا ہے، غلط ٹریک پہ چڑھ کے بھی تھوڑی دیر میں صحیح ٹریک پہ آ جائے گا، منزل ہی غلط ہے تو کبھی بھی سیدھے ٹریک پہ وہ چلے گا ہی نہیں۔ تو میرا اور آپ کا ہدف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کام سارے کرنے ہیں دنیا کے، ان کاموں کو ہدف نہیں بنایا۔ بس ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک حدیث سنا کے جس سے میرا مقصد آپ کو پتا چل جائے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دیکھو نبی، بس آخری حدیث ہے، آپ تھوڑا سا چست ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا درخت لگا رہے ہیں، آپ نے انہیں فرمایا کہ اس تمہاری عمر ہو سکتا ہے اس درخت سے کم ہو، کیا پتا پھل ملے نہ ملے، اس کا مطلب آپ درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ابے بھائی درخت 5-10 سال میں جا کے پھل دے گا، کس کل کی خبر نہیں ہے اور پلاننگ کی جا رہی ہے کتنے کتنے سالوں کی، بولتے کیوں نہیں 5-10 سالوں کی، چھوڑو تو بظاہر یہی مطلب ہوا نا۔ دوسری حدیث بخاری مسلم کی، نبی نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا جب تک چرند پرندی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا۔ درخت ترقی کی علامت ہے یا نہیں ہے، ایک سائن ہے یا نہیں ہے؟ آپ درخت لگا کے ملک میں ترقی کے ذریعے پیدا کریں گے یا درخت کٹا کے؟ لگا کے نا۔ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ درخت نہیں لگایا کرو، کیا پتا کل مر جاؤ، پھل کھانے کی نوبت نہ آئے، تو اس سے دنیا تنزل کی ترقی کی طرف جائے گی یا تنزل کی طرف؟ تو پہلی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام، دیکھو حدیث میں نا علامتوں سے کل قاعدے اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث اصل میں درخت لگانے یا نہ لگانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ دریخ حدیث اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی اور دنیا کی ترقی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ پہلی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ترقی نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ تنزل، یہ دنیا ہری بھری نہ ہو، اس میں کوئی پروڈکٹ ہی نہ ہو، بس دو ٹائم کا کھانا رکھو، کھا پی کے مر کے دنیا سے نکل لو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حدیث ہمیں تنزل سے ترقی کی طرف جانے کی ترغیب دے رہی ہے۔ دو متضاد حدیثیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ابے کیا ہو گیا، کیا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی؟ تو اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مجھے یہ بتاؤ، ایک ہی پیغمبر ادھر کہہ رہے ہیں تنزل کی طرف جاؤ، ترقی سے جان چھڑاؤ، اسی وہی پیغمبر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تنزل سے کس طرف جانا ہے؟ ترقی کی طرف جانا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب شروع میں صحابی درخت لگا رہے تھے ان کا مقصد صرف خواہش نفس تھا، انسانیت کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش نظر نہیں تھی، کوئی اچھا مقصد سامنے نہیں تھا، صرف انٹرٹینمنٹ، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ دوسری حدیث میں جو ترغیب دی جا رہی ہے اس میں ترقی کی ترغیب دی جا رہی ہے، وہ ترقی نہیں جو گورے کے پیش نظر ہے، وہ ترقی جو اسلام بولو چاہتا ہے، وہ ترقی یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ترقی حاصل کرنی ہے آخرت کے لیے، تو ہر وہ ترقی جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے وہ ترقی شریعت چاہتی ہے، ہر وہ ترقی جو آخرت میں تنزل کا ذریعہ بنے وہ ترقی شریعت ہم سے نہیں چاہتی۔ آپ کی صحت اچھی ہو آپ عبادت زیادہ کریں گے، آپ پیسہ زیادہ کمائیں گے تاکہ غریبوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے سامنے بھیک ہاتھ پھیلانے سے باز رہیں گے، ایسا تاجر حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ نے پیسہ ہدف بنایا عیاشی کا، دوست لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤں گا، شراب پیوں گا، یہ کروں گا، یہ ترقی قیامت کے دن وبال کا ذریعہ بنے۔ تو ہر فیلڈ میں ترقی کرنی ہے لیکن سامنے کس چیز کو رکھنا ہے؟ آخرت۔ تو شادیوں میں بھی ترقی کرنی ہے آپ نے، معذرت کے ساتھ، یہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جس سے آپ کی آخرت خراب نہیں ہو رہی بلکہ بولو بن رہی ہے۔ دیکھو ہر لذت سے منع نہیں کیا، کچھ لذتیں ایسی ہیں جس سے آخرت بنتی ہے، روزہ رکھنا شریعت کا حکم ہے نا، رمضان میں سحری کا وقت ختم ہوتے ہی اسلام نے آپ کو پابندی لگا دی، کھاؤ پیو، جتنی پیاس لگ رہی بھوک لگ رہی ہو کھانا پینا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی کھائے گا، لائف کو انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا، جہنم کی آگ خریدے گا وہ، لیکن جہاں اذان ہوئی مغرب کی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے پانی پیوں, آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے پکوڑوں پہ ٹوٹ پڑوں, آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے سموسوں پہ ٹوٹ پڑوں. تو اسلام آپ کو کیا کہتا ہے, یہ چاہتوں پہ کنٹرول کرو. بولتے کیوں نہیں, چپ بیٹھے ہوئے یار, تو چپ بیٹھے شادی کیا کرو گے یار تم لوگ. فوراً دل چاہتا ہے نا یہ پیو وہ کھاؤ یہ کھاؤ. اسلام بھی کیا کہتا ہے, کھاؤ. یہاں لذت کو پورا کرنا آخرت میں تنزل کا نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ ہے. سمجھتے ہو, یہ ایسا مزہ ہے جس مزے کو نہ لینے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ خوب سمجھ لو کہ زنا سے اللہ ناراض ہوتا ہے, نکاح ایک ایسی لذت ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا, اگر آپ کا دل چاہتا ہے کسی لڑکی اچھی لگتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں مفتی صاحب کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو بھی لگ رہی ہے بہت ساری, دل میں ان کے ہے کہ یار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں, ہر آدمی سوچ رہا ہے, تو اس کو نکاح کا پیغام بھیج دو. سمجھتے ہو, اس سے کیا کر لو, شادی کر. اس بارے میں کسی کی بھی سننے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ نے رکھی ہے صلاحیت آپ کے اندر. نکاح کا پیغام بھیجو, کسی کے کہنے سے باز نہ ہو, اس سے شادی کر کے بیوی بنا کے گھر میں رکھو. دوبارہ آپ کا دل چاہتا ہے حقوق اس کے بھی ادا کرو, اگر مزید کے بھی ادا کر سکتے ہو آپ معذرت کے ساتھ یہ کام دوبارہ بولو نا کر لو. جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے ہمیں کیا ہے, یہ پرمیشن. اس نے اس لیے پرمیشن دی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے یہ لڑکیاں گھروں میں سڑیں گی, یہ برباد ہو جائیں گی, بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے عذاب جان بن جائے گی, کیونکہ بن چکی ہے. کیونکہ آپ کلچر سے پوچھتے ہیں, کلچر ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. کلچر کیا کرتا ہے, وہ صرف اپنے مفاد دیکھتا ہے, وہ انسانیت کے مفاد نہیں دیکھیں. کلچر جہیز کا ہے نا, تو یہ ایک آنکھ ہے کہ نہیں ہے, انسانیت کا مفاد ہے اس جہیز میں, تو کلچر سے نہیں پوچھیں. کلچر آپ کو بیوہ عورت سے شادی نہیں کرنے دے گا, خدا چونکہ اس بیوہ عورت کا بھی خالق ہے, وہ آپ کو نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دے گا. سمجھتے ہو, کلچر آپ کو چار شادیوں کی اجازت نہیں دے گا, کیونکہ ان چار عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کو پتا ہے اگر یہ لوگ جو کرنے والے ہیں یہ نہیں کریں گے ان چاروں کے رشتوں میں مشکل ہوگی. وہ آپ کو نہ صرف پرمیشن دے رہا ہے بلکہ آپ کو تھپکی بھی دے رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, ان نکاح من سنتی, پہلا بھی دوسرا بھی, ہر نکاح سنت ہے پیغمبر کی. وہ کہہ رہے مسجد میں کرو, جلدی سے تو بس ایک سیکنڈ لوں گا میں, جلدی بات چل پڑی. دیکھو جب دوسری شادی ہو تو شریعت میں حکم ہے مسجد میں کرو. اگر یہ کام برا ہوتا تو شریعت کہتی پہلی شادی مسجد میں ہوگی دوسری مندر میں ہوگی, دوسری بھی کیا ہونی چاہیے مسجد میں. پہلی شادی میں امام پر ہے کہ وہ جو خطیب ہے خطبہ پڑھے, خطبہ عبادت سے پہلے ہوتا ہے, نماز میں ہوتا ہے نا, جمعے کی نماز میں, عید کی نماز میں, استسقہ کی نماز میں. نکاح سے پہلے بھی کیا ہے, خطبہ, تاکہ پتا چلے یہ مقدس عمل ہے, غلط کام نہیں ہے. دوسری شادی میں بھی خطبہ ہے یا نہیں ہے, اگر دوسری شادی برا کام ہوتا اللہ کہتے پہلی میں تو خطبہ ہوگا دوسری میں خطبہ نہیں ہوگا, صلواتیں ہوں گی. خطیب کو چاہیے 25-30 گالیاں دے تو یہ شرم نہیں آتی, تو رہتے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کر لیتا, بغیرت تیری داڑھی ہے, سفید داڑھی ہے, تیری داڑھی نہیں ہے, داڑھی کی سنت تو پوری کی نہیں, شادیوں کی سنت تو پوری کر رہا ہے. تو اس قسم کی صلواتیں 25-30 سنا کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں نے تمہارا فلانی کا ڈمکانی کا تم سے کیا قبول ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی اتنی گالیوں کے بعد مجھے کیا یہ رشتہ قبول ہے. تو دوسری میں بھی کیا ہو رہا ہے, اسی طرح سے خطبہ ہو رہا ہے, مسجد میں ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب اللہ اس کو بھی کیا کر رہا ہے, اپریشیٹ کر رہا ہے. پہلی شادی میں بھی ولیمہ ہے, جو کام غلط ہوتا ہے چوری چھپے کرتا ہے, پبلک کو بتاتا نہیں ہے, چرس پی رہا ہے پبلک کو بتائے گا آج میں نے چرس پیا, آ جاؤ یہ سارے لوگ آ جاؤ آ جاؤ. نکاح ہمیشہ پیغمبروں نے جب بھی نکاح کیا ولیمہ کیا, کھلے عام پبلک کو کھانا کھلایا ہے, برات اسلام میں نہیں ہے ولیمہ ہے. تو پہلی شادی میں بھی ولیمہ ہے کہ بھائی اچھا کام کیا ہے پبلک کو بتاؤ, سب کو جمع کر کے کھانا کھلاؤ, ہے نا. اور حدیث میں آتا ہے ولیمے کی دعوت کو بھی مت ٹھکراؤ, کسی نے شادی کی تمہیں بلایا دولے کو اپریشیٹ کرو, جاؤ ولیمے میں اپنے عمل سے بتاؤ بھائی خاندانی کام کیا, تبھی تو شرکت کرو دعوت میں. حدیث میں آتا ہے جس نے ولیمے کی دعوت ٹھکرائی اس نے میری نافرمانی کی. کیوں, آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے شادی پہ, یہ کھانا نہیں ہے اصل میں, تو یہ اپریشیٹ کرنا ہے. تو پہلی میں بھی ہے ولیمہ, دوسری میں بھی کیا ہے, اس کا مطلب اللہ پہلی پہ اتنا خوش ہو رہے ہیں اتنا ہی دوسری پہ بھی خوش ہو رہے ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہے, پبلک کو جمع کر کے کھانا کھلاؤ, لیکن میں نے دولوں کی کانپیں ٹانگتی ہوئی دیکھی ہیں. پہلی پہ تو کھلا رہے ہوتے ہیں, دوسری پہ پھیکی پھیکی مسکراہٹ لے کے چھپتا ہوا چار آدمیوں کو چھپڑ میں لے جا کے کھلا رہا ہوگا. تو اور بھی بہت کچھ ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہاں بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں, وہ غصے ہوں گے یار کیسی ہماری جوانی میں یہ باتیں کرتے, اب کیا کر. ایک بوڑھا مجھ سے ملا, کہنے لگا یار مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ میں نے دوسری نہیں کی, مجھے اس کا افسوس ہے کہ آپ جیسا مجھے جوانی میں کیوں نہیں ملا. کہہ رہے ہیں یا تو اب بھی نہ ملتا نا, حسرت لیے بغیر دنیا سے چلا جاتا, اب کیوں ملے. تو دیکھو لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کی بھرمار ہے معاشرے میں. کوئی شادی دفتر کھول کے بیٹھا اس سے جا کے پوچھو, مسائل لڑکوں کے ساتھ نہیں ہیں, مسائل کس کے ساتھ ہیں, لڑکیوں کے ساتھ ہیں. بیٹے پرابلم نہیں بنتے, بیٹیاں پرابلم بنتی ہیں. رشتے ہی نہیں ہیں مارکیٹ میں, تو جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایک کے بجائے دو چار کا بوجھ اٹھا لیں وہ. اور یہ انٹرٹینمنٹ ایسی ہے جس سے اللہ ناراض بالکل بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. اور حدیث میں نکاح کی ترغیب ہے, فرمایا لا تکونوا کرہبان النصارى تزوجوا, عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. پادری کہتے ہیں اللہ اللہ کریں گے بس بیٹھ گئے, فرمایا نہیں, کثرت سے نکاح کرو, اولاد کثرت سے بڑھاؤ, یہ اولاد بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی, یہ خاندان آباد کرے گی, آپ کا رزق دے گا وہ اللہ. ناروے کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں. تو آپ جو نوجوان ہیں, میں ان سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا چھوڑ دو. اللہ نے آپ کو حلال کا آپشن دیا ہے. لوگ کہتے ہیں میرے ابا نہیں مانتے, تو فوش فلمیں دیکھنے سے پہلے ابا سے پوچھ کے دیکھتے ہو کیا؟ یونیورسٹیوں میں لڑکیوں سے جو فرینڈ شپ کرتے ہو ابا سے پوچھ کے کرتے ہو؟ جب حرام میں ابا سے نہیں پوچھ رہے تو حلال میں بھی معذرت کے ساتھ بہت سارے ابا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ابا کو چاہیے, اب باپ بنے نا, وہ خود اپنے بیٹے کو کہے بیٹا تو کما رہا ہے, تیری آمدنی کر لے یار, اور ابا کو بتایا کرو ابا اگر آپ مجھے شادی سے روکو گے تو جیسے آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہیں بنتے, تو اللہ کا واسطہ مجھے بھی کسی اور کا ابا بننے سے نہ روکے. سمجھ رہے ہو نا, آپ کے دادا نے احسان کیا آپ کے ابا کو آپ کا ابا بننا دے دیا, تو آپ کے ابا کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے پوتوں پہ احسان کرے, ان کو بھی مارکیٹ میں آنے سے نہ روکے. ابا روک رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ توکل ختم. ابا کہہ رہے ہیں میرا بیٹا کما کے مجھے پیسے دے, بس اس کو اس کی فکر ہے ابا کو. بڑا دل کرو یار, اللہ رزاق ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ پیدا کر رہا ہے, جو اتنے کمالات دکھا سکتا ہے اس کے حکم کو پورا کرو گے, وہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھولے گا تمہارے لیے؟ ایک بہو گھر میں آ جائے گی, دو روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا ہو جائے گا یار؟ کسی کی بیٹی کو کھلاؤ, دوسرے تمہاری بیٹیوں کو کھلائیں گے. اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کشکول لے کے داماد تلاش کر رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دیتے, کتنا بڑا ظلم ہے یہ. تو اس لیے نکاح کو معاشرے میں کیا کرو, خوب ہلکا استخاروں کی بھینٹ نہ چڑھاؤ. استخارہ نکالا نہ آیا ہے, بکواس ہے یہ استخارہ, یہ وہ نہیں ہے جو پیغمبر نے سکھایا ہے, یہ بدعت ہے. ہمارے پیغمبر نے استخارہ نکال کے کتنی عورتوں کو ریجیکٹ کیا بھائی, کوئی بتاؤ. آپ کہہ سکتے ہو وہ تو وہی آتی تھی, کسی صحابی کا بتا دو, استخارہ نکالا نہیں آیا تو نو کر دیا, نکلتا ہی نہیں استخارے میں کچھ. ایک تو شادی نہیں ہو رہی, اوپر سے استخارہ نکال دیا تو نہیں آیا, یہ آپ کا یہ کچھ بھی نہیں نکلتا. استخارہ دعا ہے, دعا میں اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو ہٹا دے, مقدر نہ کر. تو کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. اچھا رشتہ ہے تو استخارے میں نہ آئے ہاں ہے, کرنا ہے پھر بھی, کیونکہ وہ جو نہ اور ہاں آ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے دماغ کا فطور ہے. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ استخارے کی دعا مانگو گے تو خواب دکھاؤں گا میں تمہیں, یہ سگنل دوں گا, کہیں بھی نہیں کہا اللہ نے, یہ آپ نے بنایا ہوا ہے یہ آپ کا استخارہ. تو یہ فضول قسم کا استخارہ ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا رشتہ آ گیا ہاں کرنا ہے, اچھا رشتہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے نہ, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اپنا. میرے تو جب بھی شادی ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے, ہم نے بولے ہاں کرو یا نہ کرو, بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں, لڑکی والے آ رہے ہیں, لڑکے والے جا رہے ہیں, پھر ایجوکیشن, ایکچولی ابھی لڑکی کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, دو سال میں بھی ہوگا, پھر ایجوکیشن, ٹوپی ڈرامے, فضول قسم کی بکواس یار. آپ بولو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مرد ہوں, میل ہوں, مجھے شادی کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے ابھی ہاں کر دو اور شادی کی تاریخ دے دو, نہیں کرنی تو چھ مہینے بعد کرنی ہے, تو اس دوران میں رشتے تلاش کر رہا ہوں, اگر میری ہو گئی تو پھر آپ گئے. نہیں ہوئی رابطہ کر لینا، اس طرح کیا کرو، اتنا ٹائم نہیں ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنی عمر ہو گئی ابھی تک آپ شادیوں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. میں نے کہا بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کر لو جلدی جلدی، مرنے کے بعد یہ آپشن نہیں ہوگا آپ، یہ عبادت کا آپشن نہیں ہوگا آپ کے پاس. تو اس لیے جوان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ حرام کی طرف نہ جاؤ، اللہ حرام کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا. یا علم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. ذرا سبھی کسی عورت کو بری نیت سے نظر اٹھا کے دیکھا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نوٹڈ، یہ بھی کیا ہے، نوٹ کر رہا ہوں میں، ایسے ہی تھوڑی. تو اس لیے نکاح کرو، اور یہ خامخواہ کا برداشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس نوجوان آتے ہیں 30-30 سال کے جوان آدمی آ کے کہے گا یار بس میں پڑھائی میں برداشت کر رہا ہوں، میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا. میں نے کہا اتنی برداشت کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، جیب میں پیسے ہیں تو بھوک برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پراٹھا خریدے کھائے، کیا ہو گیا؟ اس برداشت کا کوئی ثواب ملے گا؟ جیب میں روٹی کے پیسے بھی ہیں، روزہ بھی نہیں ہے، تو بھوک برداشت کرنے کا اسلام میں کوئی ثواب ہے؟ بولو نا. رمضان میں تو اللہ کا حکم ہے نا، یہ روزے میں تو حکم ہے، روزہ نہیں ہے. افطار میں پکوڑے رکھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں بھوک برداشت کا ثواب حاصل کروں گا، 2% کا بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی طرح میرے بھائی شہوت پہ کنٹرول کرنے کا بالکل بھی ثواب نہیں ملتا. آپ کے پاس وسائل ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان عورتوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جس کے پاس جتنے وسائل ہیں اسی حساب سے، کیونکہ لڑکیاں آپ سے شادی آپ کی شکل دیکھ کے نہیں آپ کی جیب دیکھ کے کریں گی. وہ سمجھ رہے ہو کیا دیکھ کے کریں گی؟ وہ جیب دیکھ کے. تو جس کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں اس کو اسی حساب سے اچھے رشتے ملنے. تو آپ اگر رکشہ چلا رہے ہو اس حساب سے آپ کو ملے گا، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو اس حساب سے آپ کو ملے گا، آپ اگر اور کوئی 19 گریڈ کے آفیسر ہو جاتے ہو یا آپ بڑے تاجر بن جاتے ہو اس حساب سے مارکیٹ میں رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. تو جو بھی جس کے پاس بھی جو آپ اگر رکشے والے ہو اور آپ کو بہت اونچے آ رہے تو کر لو، آپ کس نے پابندی لگائی؟ آپ اگر 50 کے ہو آپ کو 18 کی لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے، پبلک سے مت پوچھو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کر لو کر لو. ہاں اس 18 کی لڑکی کو ہم کہیں گے کہ بھائی کیوں کر رہی ہو 50 سے، جب نوجوان موجود ہیں تو ان سے کرو. لیکن اگر اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ نہیں مجھے 50 والے سے ہی کرنا ہے، تو جب میاں بیوی راضی تو آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی آپ سمجھ رہے ہو، ان سے مجھے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے. ان کو نہ ان کو میں اپریشیٹ، انہوں نے جس طریقے سے کی ہے وہ شریعت کا حکم نہیں ہے. لہذا میری تقریر کا یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، وہ بالکل بھی نہیں، یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو ملے اچھا لگے اس سے. بیوہ مل رہی ہے، نبی نے پہلی شادی بیوہ سے کی، آپ کو آج ایک آدمی، کل ایک شخص نکاح کے لیے آ رہا تھا، بیوہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے، جوان لڑکا ہے. میں نے کہا کر لو یار آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کر لو بیوہ سے، بچے بھی رکھ رہا ہے اس کے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی. لیکن معاشرے نے بڑی پخیں لگائی ہوئی ہیں میرے بھائی، معاشرہ آپ کو تمیز سے زندگی نہیں گزارنے دے گا. تو معاشرے کے حقوق اللہ کی وجہ سے ادا کرو، ابا اماں کے حقوق کس لیے ادا کرو؟ ابا سے بولو ابا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی آواز سے میں اپنی آواز اونچی نہ کروں، اللہ کی وجہ سے اب میں آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کروں گا. اللہ نے حکم دیا ہے اماں کہ اے اماں میرے رب نے حکم دیا میں اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں، بیماری میں آپ کا خیال کروں، یہ سارے حقوق میں آپ کے ادا کروں گا. لیکن میں اگر کسی بیوہ کو پسند کرتا ہوں تو مجھے اس سے شادی کے روکنے کا آپشن آپ کے پاس بولے ہو نہیں ہے، کیونکہ جس خدا نے مجھے آپ کا غلام بنایا اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ کسی بیٹی کا نکاح کر کے اس کو شیلٹر دو، اس میں آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے. تو اب یہاں سے جب آپ جائیں گے گھر تو اس جذبے کے ساتھ، معذرت کے ساتھ جو یہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ان کی اولاد کو میں باغی نہیں بنا رہا، آپ کا حقیقی معنوں میں فرما بردار بنا رہا ہوں. جو خدا کا بن کے رہے گا نا وہی اپنے ماں باپ کا بھی بن کے رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، 2-4 منٹ بس سوال ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی چھٹی. اقبال بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بھی ایج نکل گئی یار، ہیں لائیں دے دیں پانی کو جلدی سے. کوئی سوال پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھ لیں. چلیں بس ٹھیک ہے، پھر دعا کریں.